छोड़ दिया, देख मैंने टाइम निकल गया, तुम देखो समझ गया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، جیسا کہ ابھی اعلان کیا جیلانی صاحب نے، اس وقت آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تحفظ حقوق کے نسواں بل قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ کے علم میں ہے کہ 15 نومبر کو ہماری قومی اسمبلی نے اس بل کی منظوری دی، اس کے بعد 23 نومبر کو سینٹ سے بل منظور ہوا، 1 دسمبر کو صدر مملکت نے اس پر دستخط کیے، اور اب یہ بل اس وقت ہمارے ملک کے قانون کا حصہ ہے. جس روز سے یہ بل پاس ہوا ہے اس روز سے اس ملک میں ایک انتشار کسی کیفیت ہے. ایک طرف ارباب اقتدار ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے حوالے سے کسی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے. چودھری شجاعت صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ اگر اس بل میں کوئی ایک شک بھی قرآن و سنت کے منافی ہے تو میں اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو جاؤں گا. اور دوسری طرف مجلس عمل یا مسلم لیگ نواز شریف کے کچھ ارکان اور پھر خاص طور پر علماء اکرام ہیں، ان سب کا موقف یہ ہے کہ یہ بل قرآن و سنت کے منافی ہے. ہماری ایک بڑی تعداد جو کہ اس بل کی حمایت کر رہی ہے، ان کو بھی اکثر و بیشتر معلوم نہیں کہ اس بل میں ہے کیا، آیا یہ بل قرآن و سنت کے منافی ہے کہ نہیں ہے. لیکن صرف ایک سیاسی اعتبار سے ایک ایشو کو لے کر، اور وہ اس بل کی حمایت کر رہے ہیں، اس پر کچھ خوشیوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خواتین کو کچھ حقوق مل جائیں گے. اسی طریقے پر جو لوگ بل کی مخالفت کر رہے ہیں، ان میں سے بھی اکثر کو یہ علم نہیں کہ اس بل کے ذریعے سے آخر ایسی کون سی بات ہوئی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, اور وہ بھی صرف ایک جوش میں کہ چونکہ علماء اکرام کہہ رہے ہیں لہٰذا ضرور یہ بل قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اور وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. آج کی اس گفتگو کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ذرا بالکل واضح الفاظ میں بتایا جائے کہ اس بل میں ہوا کیا ہے, اور آیا یہ بل واقع قرآن و سنت کے منافی ہے کہ نہیں ہے, کیا واقع یہ بل حقوق نسباں کا ضامن ہے کہ نہیں ہے. انشاءاللہ آج کی محفل میں ہم نے اسی بات کو سمجھنا ہے. الحمدللہ کے اس حوالے سے علماء اکرام نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے شروع کر دی. جنگ اخبار اور جسارت دونوں میں, شاید کچھ اور اخبارات میں بھی آیا ہو, میرا مطالعہ ان دونوں اخبارات کا ہوتا ہے, ان میں تقی عثمانی صاحب اور منیب الرحمان صاحب ان کے آرٹیکلز آئے ہیں, اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں جو اس بل میں قابل اعتراض ہے قرآن سنت کے حوالے سے ان کی نشاندہی کی ہے. لیکن انشاءاللہ آج آپ ذرا تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھیں گے کہ صرف یہ کوئی 5-10 معاملات نہیں ہیں, بلکہ یہ ہے کہ 19 ایسی باتیں ہیں کہ جو اعتراضات ہیں اس بل کے حوالے سے کہ یہ باتیں اس بل میں قرآن و سنت کے ساتھ متصادم ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذرا اس بل کی جو حیثیت ہے اس پر تبصرہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بل آیا ہے حقوق نسبہ کا, یہ اصل میں ترمیمی بل ہے حدود آرڈیننس میں. حدود آرڈیننس جو 1979 میں نافذ کیا تھا اس ملک میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے, یہ حقوق نسبہ بل اصل میں اسی حدود آرڈیننس بل کے اندر ایک ترمیم ہے, ترمیمی بل ہے. اب اگر حدود آرڈیننس میں ترمیم کرنی تھی تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی کمیٹی قائم کی جاتی کہ جس کمیٹی میں مستند اور ثقہ علماء اکرام ہوتے اور ماہرین قانون ہوتے. جیسے حدود آرڈیننس جس کمیٹی نے بنایا تھا وہ کمیٹی واقعتاً بڑے موضوع افراد پر مشتمل تھی. حدود آرڈیننس کے لیے ضیاء الحق صاحب نے جس کمیٹی کو قائم کیا تھا اس میں تقی عثمانی صاحب, پیر کرم شاہ الازہری صاحب, ظفر احمد انصاری صاحب, محمود احمد غالب صاحب, اس قسم کے علماء اور اسکالرس تھے, اور ماہرین قوانین میں سے بھی چوٹی کے ماہرین قوانین شامل کیے تھے اس کمیٹی میں, اے کے بروئی صاحب, خالد اسحاق ظفر صاحب اور شریف الدین پیرزادہ صاحب. لیکن یہ جو سلیکٹ کمیٹی جس نے کہ اس بل کو مرتب کیا ہے اس میں صرف ایک فاٹا سے تعلق رکھنے والے عالم دین سے, باقی پوری کمیٹی لبرل قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی جن کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو واحد ایک عالم دین تھے انہوں نے بھی اس بل سے اتفاق نہیں کیا. اور اس کے بعد جب بل تیار ہو گیا تو پھر جو علماء اکرام کی ایک مشاورتی کمیٹی بنائی ہماری حکومت نے, جس میں تقی عثمانی صاحب, مولانا زیاد الراشدی صاحب, مولانا سرفراز نعیمی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے جید علماء اکرام تھے, اس کمیٹی نے بھی اس بل کی تائید نہیں کی. تو نہ تو اس بل کی تیاری میں کوئی مستند علماء اکرام کا دخل ہے اور نہ بعد میں بھی اس بل کو مستند علماء اکرام کی کوئی تائید حاصل ہے. تو لہذا جو اس بل کی حیثیت ہے وہی بے بنیاد ہے. یعنی وہ کمیٹی جس نے اس بل کو مرتب کیا وہ اس کی اہل ہی نہیں تھی کہ وہ اس بل کو بنائے, اس لیے کہ معاملہ یہ حدود آرڈیننس میں ترمیم کا تھا, معاملہ شریعت کے حوالے سے تھا. تو جو لوگ شریعت اسلامیہ کے حوالے سے پختہ علم نہیں رکھتے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے معاملے میں کوئی نظر ثانی کریں, اور یا یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی ترمیم کریں. پھر نمبر دو, جو حدود آرڈیننس پر بڑا اعتراض جس کو کہ بڑی تکرار کے ساتھ دہرایا گیا جنگ اخبار میں بھی, دی نیوز میں بھی اور جیو چینل پر بھی, کہ حدود اللہ سے بحث نہیں, کیا حدود آرڈیننس اسلامی ہے؟ اور کہا گیا کہ حدود آرڈیننس تو کچھ لوگوں نے مرتب کیا ہے, یہ مین میڈ ہے, لہذا یہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی اس ذریعے سے. جب بھی کبھی حدود کا شریعت کا نفاذ ہوگا اس کے لیے قطعاً یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ عدالت میں جج صاحبان کے سامنے صرف قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ رکھ دی جائے اور وہ اس کی بنیاد پر فیصلے دے رہے ہوں, بلکہ جب بھی قانون بنایا جائے گا تو اس میں ایک لیگل ڈاکومنٹ لازماً فریم کرنا پڑے گا, تیار کرنا پڑے گا, اور اس ڈاکومنٹ میں بہت سارے ٹرمز جو قانون کی افقہ کی آتی ہیں ان کی ڈیفینیشنز دینی ہوں گی. جرم اور جرم میں تعاون کی مختلف صورتوں کو واضح کرنا ہوگا. پھر جرم میں جو شہادت کا ثبوت اور معیار ہے اس کو واضح کرنا ہوگا. پھر جرم یا تعاون جرم کے حوالے سے سزاؤں کو واضح کرنا ہوگا. پھر یہ جو بھی قانون بن رہا اس کا دیگر ملکی قوانین کے ساتھ کیا ربط ہوگا, کون کون سے قوانین اس کے اوپر بالادستی رکھتے ہوں گے, کون کون سے قوانین اس کے تابع ہوں گے, یہ ساری وضاحت کرنی پڑے گی. تو جب بھی قانون سازی ہوگی تو اس طرح کا ڈاکومنٹ بنے گا. اب اگر ڈاکومنٹ بنانے والے واقعتاً قرآن و سنت کے ماہر ہیں, قرآن و سنت پر ان کی گہری نگاہ ہے, اور ان کے بنائے ہوئے اس ڈاکومنٹ پر کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی واقعی اعتراض نہیں ہوا, تو ان کا وہ مرتب کردہ یہ پورے کا پورا لیگل پیپر, یہ ڈاکومنٹ واقعتاً اسلامی کہلائے گا, اور حدود آرڈیننس پر واقعتاً کوئی بھی اعتراض ویلڈ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کیا گیا. اعتراض برا اعتراضات تو بہت کیے گئے, لیکن یہ ہے کہ علماء اکرام نے اس کے جواب دیے, ہم نے بھی الحمدللہ کہ اس پر ایک پورا کتابچہ مرتب کیا, یہاں اس کا پورا بیان بھی ہوا تھا, اس پر کیسٹس اور ڈی وی ڈی سب موجود ہے. تو حدود آرڈیننس تو اسلامی تھا, اس لیے کہ مرتب کرنے والے وہ قرآن و سنت کے حوالے سے پختہ علم رکھتے تھے, اور ان کے مرتب کردہ اس بل پر قطعاً کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی واضح اور ویلڈ اعتراض نہیں کیا جا سکا. البتہ جو انہوں نے ایک ڈرافٹ کیا ہے پورے کا پورا وہ آرڈیننس, ممکن ہے اس میں کوئی کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو, کوئی چیز غیر واضح ہو, تو وہ جو ان کی تحریر ہے, جو اس کا ٹیکسٹ ہے, اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے, کسی غیر واضح چیز کو واضح بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے, کوئی چیز اضافی آ گئی ہے اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. لیکن اب جو بل بنایا ہے سلیکٹ کمیٹی نے, اس بل پہ تو اعتراض تھا کہ یہ مین میڈ ہے, یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اب جو بل آپ نے بنایا ہے کیا یہ آسمان کی بھئی ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ اور پھر آپ کا یہ بل اس لیے اسلامی نہیں ہے کہ بنانے والے کوالیفائی نہیں کرتے, بنانے والے ان کا قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی مستند مقامی نہیں ہے. نمبر تین, یہ بات بالکل غلط کہی جا رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل ہے. اگر آپ تجزیہ کریں گے تو یہ تنسیخی بل ہے. اتنی جرت نہیں اخلاقی کہ حدود آرڈیننس کو اس طرح سے منسوخ کر دیتے, لہذا کہا نہیں ہم منسوخ نہیں کر رہے حدود آرڈیننس کو, ہم تو اس میں صرف ترمیم کر رہے ہیں. لیکن آپ کے سامنے کتاب جو موجود ہے اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں کہ جو حدود آرڈیننس ہے اس کے پانچ حصے ہیں, ان میں سے دو حصوں میں, ایک ہے اس کا حصہ حد زنا آرڈیننس, ایک ہے حد قذف آرڈیننس, ایک جائیداد سے متعلق آرڈیننس, ایک امتناع حد آرڈیننس, اور ایک اجرائے تازیانہ اجرائے سزائے تازیانہ آرڈیننس. تو انہوں نے ان پانچ میں سے دو حصوں میں بظاہر ترمیم کی ہے, حد قذف آرڈیننس میں, حد زنا آرڈیننس میں. حد زنا آرڈیننس کی کل 22 دفعات ہے, ان 22 دفعات میں سے انہوں نے 50% یعنی 11 دفعات کو تو اس طرح سے منسوخ کر دیا, باقی جو 11 بچی ہیں ان 11 میں سے بھی 7 میں 30 ترمیمیں کی, 18 ترمیمیں کر دی, اور صرف 4 اصلی شکل میں باقی رہنے دی. حد قذف آرڈیننس میں کل 20 دفعات ہیں, ان میں سے 8 کو منسوخ کر دیا, 6 میں 12 ترمیمیں کر دی, 6 کو باقی رکھا. تو حقیقت میں تو انہوں نے بالکل صورت حدود آرڈیننس کی بدل دی ہے, اور آگے چل کے مزید وضاحت ہوگی کہ اب یہ حدود آرڈیننس صرف برائے نام ہے, حقیقت میں یہ حدود آرڈیننس اور گویا حدود اللہ انہوں نے سرے سے انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا. یہ میرا ایک مجموعی تبصرہ تھا اس بل کی حیثیت کے حوالے سے کہ بل کی حیثیت اس کا مقام کیا ہے. اب آئیے جو آج اہم ترین حصہ ہے ہماری اس گفتگو کا, وہ ہے کہ جو ترامیم 30 ترامیم ہے ٹوٹل, 30 18 حد زنا آرڈیننس میں, 12 حد قذف آرڈیننس میں, اس کے حوالے سے ذرا ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں قرآن و سنت کے حوالے سے کیا کیا بغاوت ہوئی ہے. نمبر ایک, سب سے پہلی اور سب سے شرمناک ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ ترمیم نمبر 17 ہے. اس ترمیم کے ذریعے سے انہوں نے حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 19 کو منسوخ کر دیا. حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 19 نے اصل میں برطانوی دور کے جو فوجداری قوانین تھے ان میں سے 8 قوانین کو ان سے منسوخ کیا تھا. اب جب انہوں نے اس دفعہ 19 کو منسوخ کر دیا تو گویا وہ برطانوی دور کے قوانین وہ پھر سے اب اس ملک کے اندر بحال ہو گئے. وہ پھر سے نافذ العمل ہو گئے. اور چونکہ وہ قوانین بنائے تھے حکومت برطانیہ نے, اور حکومت برطانیہ کا کیا شریعت سے تعلق ہو سکتا ہے, لہذا ان قوانین میں قرآن و سنت کی بڑی واضح خلاف کر دیا. خاص طور پر سب سے جو غلط دفعہ ہے اس میں دفعہ 497, دفعہ 497 زنا سے بحث کرتی ہے, اور اس میں زنا کی بڑی عجیب قسم کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ اگر ایک مرد کسی شخص کی مرضی کے بغیر اس کی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو یہ فعل زنا ہے. اب اگر وہ شوہر جس کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اگر اس کی ایف آئی آر درج کرائے گا اور اس کے بعد تحقیق ہوگی, اگر یہ جرم ثابت ہو گیا تو مجرم کو 5 قید کی سزا دی جائے گی, اور یہ جرم قابل ضمانت بھی ہے قابل راضی نامہ بھی ہے. یہ ہے وہ پوری دفعہ 497 کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس دفعہ میں کئی چیزیں قرآن و سنت کے حوالے سے غلط ہیں. جیسے مثال کے طور پر اصل جرم اس دفعہ کی روح سے زنا ہے ہی نہیں, اصل جرم ہے کسی شخص کی حق تلفی کہ کیوں اس کی مرضی کے بغیر اس کی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا گیا. لہذا اگر یہ کام زنا بالرضا ہو جائے اور شوہر خود اجازت دے دے, کوئی دیوس شخص ہو وہ خود کسی کو اجازت دے دے تو کوئی گناہ نہیں, گناہ تب ہوگا جبکہ شوہر کی مرضی کے بغیر یہ کام کیا جائے. اور پھر اگر کوئی کسی کنواری خاتون کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے, کسی متعلقہ کے ساتھ, کسی بیوہ کے ساتھ, تو پھر یہ جرم ہی نہیں. بس جرم یہ ہے کہ کسی شوہر والی خاتون کے ساتھ شوہر کی مرضی کے بغیر یہ کام کیوں کیا. اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کس قدر گمراہ کن بات ہے یہ. اس کے برعکس حدود آرڈیننس میں زنا کی تعریف کیا چیز دی گئی, بڑی سادہ اور بڑی واضح, کہ اگر ایک مرد اور عورت کے درمیان جائز نکاح کا تعلق نہیں ہے تو ان کے درمیان کسی قسم کا یہ سلسلہ یہ زنا کہلائے گا, بڑی واضح بات ہے. پھر اس کے بعد جو اس کی سزا رکھی گئی ہے وہ سزا بھی کھلم کھلا قرآن و سنت سے بغاوت ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ حدود کی سزائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے, ان سزاؤں کو کوئی قاضی کوئی جج تبدیل نہیں کر سکتا نہ ختم کر سکتا ہے. اور اگر کسی مجرم پر حد کی سزا جاری کرنے کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے حوالے سے سفارش کرنا حرام, سفارش قبول کرنا حرام. اور وہ سزائیں شریعت میں کیا ہیں, زنا کے حوالے سے اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرو, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 مارو. تو یہ 5 کی سزا کہاں سے آ گئی؟ تو یہ 5 کی سزا یہ قرآن و سنت سے بغاوت تھی جس کو حدود آرڈیننس نے ختم کر دیا تھا, اس بل نے گویا اس کو دوبارہ بحال کر دیا. پھر یہ جرم نہ قابل راضی نامہ ہے نہ قابل ضمانت ہے. کوئی جرم کے ساتھ کی نوعیت کہو تو اس میں معافی ہو سکتی ہے, تعزیر کی نوعیت کہو تو معافی ہو سکتی ہے, حدود میں کوئی معافی نہیں. اگر کوئی آدمی سچی توبہ کر لے تب بھی اس کے اوپر حد کی سزا دنیا میں جاری ہوگی, آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے گی. وہ واقعہ آپ نے اس سے پہلے سن رکھا ہوگا, دورہ تن میں قرآن میں بھی ہمارے مقررین بیان کرتے ہیں, غامجیہ خاتون سے یہ غلط کام ہو گیا تھا, خود آ کے اعتراف کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کی, اور جب حد کا اجرا ہو رہا تھا تو اس وقت کسی کی زبان سے نکل گیا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی, اس نے غلط کام کیا تھا. اللہ کے رسول نے ڈانٹا اس پر کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ تمام مدینے والوں پر تقسیم ہو سب کی بخشش ہو جائے. لیکن اس کے باوجود دنیا میں اس خاتون کو سزا دی گئی. تو یہ سزا نہ تبدیل ہو سکتی ہے, نہ معاف ہو سکتی ہے, اور نہ اس پہ کوئی راضی نامہ ہو سکتا ہے نہ ضمانت ہو سکتی ہے. تو بہرحال اب یہ بدنام زمانہ قوانین برطانوی دور کے اس بل کی ترمیم 17 کے ذریعے سے پھر سے بحال ہو گئے. یہ سب سے زیادہ شرمناک ترمیم ہے جو اس پورے حد و حقوق کے نسواں بل کے اندر ہے. نمبر 2, اس بل میں ترمیم نمبر 12 کے ذریعے سے حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 3 کو منسوخ کیا گیا, اور ترمیم نمبر 29 کے ذریعے سے حد قذف آرڈیننس کی دفعہ 19 کو منسوخ کیا گیا. یہ جو 2 دفعات اب منسوخ ہو گئی ہیں, دفعہ 3 حد زنا آرڈیننس کی اور دفعہ 19 حد قذف آرڈیننس کی. ان دفعات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حدود قوانین کو ملک کے تمام قوانین کے اوپر بالادستی حاصل ہوگی. اگر کہیں پر کوئی کنفلکٹ ہوگا, کوئی دو قوانین آپس میں ٹکرائیں گے, تو حدود قوانین کے مطابق فیصلہ ہوگا, ان کو بالادستی اور برتری حاصل ہوگی. اب انہوں نے جب یہ دونوں دفعات منسوخ کر دیں تو گویا حدود قوانین کی برتری ملکی قوانین پر ختم ہو گئی, اور اب اس ملک میں ایک قانونی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے. اگر کوئی شکایت درج ہوتی ہے زنا کے جرم کے حوالے سے, تو یہ اختیار ہے درخواست نوٹ کرنے والے پر کہ چاہے تو وہ اس کو برطانوی قانون کے تحت وہ مقدمے کا اندراج کرے, اور چاہے تو حدود زنا آرڈیننس کے تحت اس کا اندراج کرے. اور برطانوی قانون تو کہتا ہے کہ زنا بے رضا کوئی جرمی نہیں, وہاں تو زنا کی ڈیفینیشن ہی عجیب ہے, اور حدود آرڈیننس کے اندر زنا کے بارے میں سزا بھی موجود ہے. تو لہذا اگر تو کسی کو سزا دینی ہو, کسی سے دشمنی ہو, اس کا مقدمہ آپ دائر کر دیجیے حدود آرڈیننس کے تحت, اور کسی کو فیور دینا ہو تو دفعہ 497 کے تحت مقدمے کا اندراج کیجیے, اس میں وہ دفعہ لگا دیجیے. تو قانونی پیچیدگی بھی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اس ترمیم نمبر 12 اور ترمیم نمبر 29 کے ذریعے سے. پھر مزید یہ ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو کس قدر شرم کا مقام ہے کہ جو قوانین حدود سے متعلق ہیں اور جن کی باقاعدہ قرآن و سنت کی روشنی میں تشریح کی گئی ہے, ان قوانین کو برابر کر دیا جائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے. تو یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے. پھر مزید اس کی وجہ سے ایک ظلم جس کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. تک عثمانی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو حدود قوانین کو بالادستی حاصل تھی ملکی قوانین پر, اس کی وجہ سے ہم نے کئی خواتین کو رہائی دلوائی. اور کس جرم میں وہ قید تھی؟ وہ جرم یہ تھا کہ پاکستان کے جو فیملی لاز ہیں ان میں طلاق کے حوالے سے ایک عجیب ضابطہ ہے. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو اس کا نوٹس نہ دے, اور یونین کونسل کا چیئرمین اس کی توثیق نہ کر دے. اب اگر ایک خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی, خاتون نے عدت پوری کی اور اس نے کہیں پر نکاح کر لیا, شریعت کی روح سے یہ بالکل جائز ہے, لیکن پاکستان کے قانون کے تحت یہ نکاح ناجائز ہے. اس لیے کہ ضروری تھا کہ طلاق کا نوٹس جاتا یونین کونسل کے پاس, اس کا چیئرمین توثیق کرتا, اور اس کے بعد پھر وہ عدت شروع ہوتی. اب اگر کسی خاتون نے بغیر یونین کونسل کے چیئرمین کی توثیق کے عدت پوری کی نکاح کر لیا, تو اب شوہر جس نے اس کو طلاق دی ہے بعض اوقات دشمنی میں خاتون کو تنگ کرنے کے لیے یونین کونسل میں درخواست دیتا تھا کہ آپ کی توثیق کے بغیر اس خاتون نے طلاق کو طلاق مانا, عدت پوری کی اور نکاح کر لیا, اور اس کے بعد پھر یونین کونسل کے چیئرمین کی وساطت سے اس خاتون کو گرفتار کرایا جاتا اور جیل میں ڈال دیا جاتا کہ تم نے غلط کام کیا اور تمہارا نکاح صحیح نہیں ہے. اب جب حدود آرڈیننس پاس ہوا اور یہ مقدمات جب شریع عدالت میں آئے, تو کسبانی صاحب کہتے ہیں کہ میں 17 سال تک شریعت اپیلیٹ بینچ کا سپریم کورٹ میں جج رہا ہوں, ہم نے کئی ایسے مقدمات میں خواتین کی رہائی کا فیصلہ دیا کہ چونکہ حدود قوانین کو ملکی قوانین کے اوپر بالادستی حاصل ہے, ملکی قانون کے تحت یہ نکاح ناجائز ہے, حدود قوانین کے تحت یہ نکاح بالکل جائز ہے, کوئی یونین کونسل کے چیئرمین کی توثیق کی ضرورت نہیں. اب اگر حدود قوانین کی بالادستی ختم ہوتی ہے ملکی قوانین پر, تو خواتین کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی پھر سے شروع ہو جائے گی. تو حقیقت میں یہ حقوق نسواں بل نہیں ہے, بلکہ جو حقوق خواتین کو کچھ مل بھی رہے تھے اس بل کے ذریعے سے ان کی بھی وہ نفی کر دی گئی. پھر نمبر 3, حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 4 میں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ زنا کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں جبکہ ان کے درمیان جائز نکاح کا آپس میں رشتہ نہیں ہے, تو ان کا یہ عمل زنا کہلائے گا. اب نہ جانے کیا دشمنی تھی کہ دفعہ نمبر 4 میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ اس میں سے جائز کلف نکال دیا بس، کہ اگر ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ نہیں ہے تو ان کے درمیان تعلق زنا کہلائے گا، یہ لفظ جائز نکال دیا ہے. اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری خرابیوں کو پروڈکشن دینے کی کوشش کی گئی ہے. وہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتی ہیں؟ وہ خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی شخص کسی خاتون کو اغوا کر لیتا ہے، اب وہ خاتون منکوہ ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا شوہر طلاق نہ دے، وہ عدت پوری نہ کرے. لیکن اب وہ شخص اس خاتون کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اب چونکہ اس نے نکاح کر لیا، اب اس بل کے تحت چونکہ نکاح ہے لہذا ان کا تعلق جائز ہے، شریعت کی روح سے ناجائز، ان کا نکاح جائز ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ غلط کام ہوا ہے. قرآن مجید کی واضح آیت ہے، 5-12 کی پہلی آیت یہی ہے، والمحصنات من النساء، کون کون سی خواتین ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، وہ خاتون بھی جو شوہر والی ہے، جب تک کہ اس کا شوہر طلاق نہ دے وہ عدت پوری نہ کرے. لیکن اب کسی منکوہ کے ساتھ اس ملک میں اگر کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو ان کا تعلق ملک کے قانون کی حیثیت سے جائز ہو گیا، معاذ اللہ. پچھلے دنوں یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا پنجاب میں، ایک شخص کی بیوی کو اغوا کیا پولیس والے نے، اس نے تمام جو بھی ہو سکتے تھے لیبلز ان کے اوپر اس نے درخواستیں دی، سب کچھ کیا، لیکن اس کی بیوی کو لوٹایا نہیں گیا. بالآخر گورنر پنجاب کو اس نے درخواست دی، وہاں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو گورنر ہاؤس کے سامنے اس نے خود سوزی کی ہے، اور 3-4 دن بعد وہ شخص مر گیا. تو یہ جو ہمارے ہاں ظلم ہو رہا ہے، اسی طریقے پر بعض اوقات آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ وہ خاتون اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، اور فرار ہونے کے بعد کسی اور شہر میں گئے، وہاں جا کے نکاح کر لیا. غلط نکاح ہے، حرام کام ہو رہا ہے، نکاح ہو نہیں سکتا. لیکن اب اس قسم کے کاموں کو اس بل کے ذریعے سے پروڈکشن دے دی گئی ہے. اسی لیے علماء اکرام کہہ رہے ہیں کہ یہ فروغ بے حیائی بل ہے، کہ اب اگر ایک خاتون فرار ہوتی ہے اور جا کر نکاح کر لیتی ہے کسی اور کے ساتھ بغیر اپنے شوہر سے طلاق لیے ہوئے، تو ملکی قانون کے تحت اس کا چونکہ نکاح ہے لہذا اس کا تعلق جائز ہے. حدود آرڈیننس کہتا تھا کہ تب تعلق جائز ہوگا جبکہ جائز نکاح ہو، اب صرف بات یہ کہ بس نکاح ہونا چاہیے، وہ چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے. اسی طریقے پر ہمارے ہاں بعض فیملیز میں ایک اور جرم بھی ہوتا ہے، بیوی کسی کی ناراض ہو کر گھر چلی گئی، اب غصہ آ رہا ہے شوہر کو، غصہ آ رہا ہے والد کو، غصہ آ رہا ہے بھائیوں کو کہ اس شخص نے کیوں ہماری بیٹی یا ہماری بہن کو ناراض کیا اور گھر سے وہ آ گئی ہے ناراض ہو کر. اب جو لوگ بھی شریعت پر عمل کرنے والے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یا تو کوئی آپس میں راضی نامہ ہو، اور یا پھر خلع کے ذریعے سے بیوی کو اپنے شوہر سے علیحدہ کرا لیا جائے. لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بغیر خلا لیے ہوئے، بغیر طلاق لیے ہوئے وہ اپنی اس بیٹی کا یا اپنی بہن کا کہیں اور نکاح کر دیتے ہیں، یہ نکاح بھی ناجائز ہے. لیکن اب ملکی قانون کے تحت اس نکاح کو بھی جواز حاصل ہو گیا. تو یہ جان بوجھ کر یوں سمجھیے کہ غلط چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے دفعہ نمبر 4 میں سے جائز نکاح کے ساتھ لفظ جائز نکال دیا، کہ بس خالی نکاح کا لفظ رہنے دیا. نمبر 4، یہ حدود آرڈیننس میں بہت سارے ایسے جرائم کی بھی سزائیں درج تھیں کہ جو زنا کے حوالے سے تعاون کے زمرے میں آتے ہیں. کسی نے کسی عورت کو اغوا کیا، زنا نہیں ہوا لیکن اغوا کیا، کوشش کی زنا، اغوا کیا، ناکام ہو گیا. کس نے کسی خاتون پر دسترازی کی، اس نیت سے کامیاب نہیں ہو سکا لیکن خاتون کو اس نے مجروح کیا. کسی نے کسی خاتون کو ایسی جگہ بلایا کہ جہاں پر کسی اور نے اس کے ساتھ ہی حرکت کر لی. کس نے کسی خاتون کو فروخت کر دیا. بہرحال یہ ہے کہ یا ہم جنس پرستی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایسے تمام جرائم کو نکال کر یہ لے گئے ہیں پاکستان پینل کوڈ میں، یعنی پی پی سی میں، پاکستان کے فوجداری قانون میں اس کو ڈال دیا. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر فرض کیجئے کہ شرعی عدالت کے سامنے ایک درخواست فائل ہوتی ہے زنا کے جرم کے حوالے سے، اور زنا کا جرم ثابت نہیں ہو رہا لیکن یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے اغوا کیا تھا، یا اس نے کسی خاتون کو بیچا ہے، یا اس نے غلط کام کرانے میں پورے کا پورا تعاون کیا ہے، اب اسے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی شرعی عدالت کی طرف سے، کیونکہ یہ سارے جرائم اس کے دائرہ کار سے باہر نکال لیے گئے. اب ان جرائم کے حوالے سے پھر ایک الگ سے درخواست دائر کرنی پڑے گی، اور پھر دوسری کورٹس وہ فوجداری قوانین کے تحت اس مقدمے کے حوالے سے پوری کارروائی کریں گے. تو یہ بھی گویا مجرمین کو تحفظ دینے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے, خامخواہ ایک مشکل کو بڑھایا گیا ہے. اگر اس قسم کے جرم میں تعاون کرنے والوں کو سزائیں نہیں ملیں گی تو معاشرے میں ان چیزوں کی حوصلہ افزائی ہوگی, یہ چیزیں اور فروغ پائیں گی. لیکن نہ جانے مقصد کیا تھا کہ وہاں سے ان چیزوں کو نکال کر اور ڈال دیا گیا ہے پاکستان کے فوجداری قانون میں. نمبر پانچ, ترمیم نمبر 14 کے ذریعے سے زنا بالجبر کو حدود آرڈیننس سے نکال کر ڈال دیا گیا ہے پاکستان کے فوجداری قانون میں, اور اس کی وجہ باقاعدہ بل کے اندر لکھی گئی ہے. آخر میں جو بل میں تبصرہ ہے پورا وہاں لکھی گئی ہے کہ چونکہ زنا بالجبر کی سزا قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئی اس لیے اس کا تعلق حدود سے نہیں ہے, اور ہم زنا بالجبر کو نکال کر لے جا رہے ہیں کہاں, پاکستان کے فوجداری قوانین میں. اور دوسری بات جو کہ صدر صاحب نے اپنی تقریر میں کہی اور اس سے پہلے بھی پروپیگنڈے میں بار بار یہ بات کہی جاتی رہی کہ زنا بالجبر کے حوالے سے حدود آرڈیننس نے بڑا ظلم کیا ہے خواتین پر. ایک خاتون کے ساتھ یہ ظلم ہوا, زنا بالجبر ہوا, اس نے آ کر ایف آئی آر درج کرائی, عدالت نے اس سے کہا کہ چار گواہ لے کر آؤ, وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکتی, لہذا کہا کہ چونکہ تم نے خود اعتراف کر لیا ہے لہذا تمہارے اوپر سزا کا اطلاق ہوگا, اور اگر وہ خاتون کا حمل ٹھہر گیا تو پھر تو ثبوت ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے لہذا اس کو اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے, اور یا پھر اس پر قذف کی حد جاری کی جا رہی ہے کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا فلاں آدمی پر, تم چار گواہ لے کر نہیں آ سکی. تو وہ بڑے ظلم ہوئے خواتین پر اس وجہ سے اس زنا بالجبر کے معاملے کو حدود آرڈیننس سے نکالا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے فوجداری قانون. اب یہ دونوں باتیں دونوں کی دونوں جھوٹ, دونوں کے دونوں غلط, اس لیے کہ تمام مفسرین یہاں تک کہ شیعہ اور سنی بھی اس بات پر متفق ہیں کہ زنا کے بارے میں جس سزا کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا احادیث میں ہے اس سے دونوں زنا مراد ہیں, زنا بالرضا بھی زنا بالجبر بھی. آخر تشریح کون کرے گا قرآن و حدیث کی, علماء اکرام ہی کریں گے, دانشور تو نہیں کر سکتے. اور آج تک کے پورے تاریخ جو تفسیروں کی ہے ان سب میں زنا کا مطلب دونوں قسم کے زنا ہے, زنا بالرضا بھی زنا بالجبر بھی. پھر سنت میں تو واضح طور پر ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جن میں زنا بالجبر کے مجرمین کو سزا دی گئی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں سورہ نور کی تفسیر میں یہ واقعات بڑے تفصیل کے ساتھ لکھے, اور تقی عثمانی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں حوالے دیے کہ کس طرح سے دور نبوی میں یہ زنا بالجبر کا جرم ہوا اور اس کے بعد اس بدبخت کو جس نے حرکت کی تھی سزا دی گئی. خاتون ظاہری بات ہے کہ اس میں مستثنی ہوتی ہے, سزا صرف اس میں مرد کو دی جاتی ہے زنا بالجبر میں. تو یہ سراسر جھوٹ ہے کہ اس سزا کا ذکر قرآن و سنت میں, زنا بالجبر کی سزا کا ذکر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تقی عثمانی صاحب کا پھر میں ریفرنس دوں گا, وہ کہتے ہیں میں 17 سال تک جج رہا ہوں, کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ خاتون نے آ کے شکایت کی ہو کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے اور اس سے کہا گیا ہو کہ چار گواہ لاؤ, وہ نہیں لائے اس کو سزا دے دی گئی ہے, کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہوا. تو جھوٹ بولیے تسلسل کے ساتھ بولیے, لہذا کچھ لوگ یقین کر لیں گے اور بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے, اور جب تو صحیح بات ان کے سامنے آئے گی تو اسے قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ ریپیٹڈلی انہوں نے ایک بات کو سنا ہے اور اس کے بعد وہ کم از کم ان کا تحت شعور تو اس کو قبول کر چکا ہے, لہذا صحیح بات قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ بہرحال یہ ہے کہ یہ پروف جو ہے وہ تواتر کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا میڈیا کے ذریعے سے بھی, اور صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بڑا ظلم ہوا ہے اس زنا بالجبر کی وجہ سے حدود آرڈیننس میں یہ جو زنا بالجبر کا معاملہ تھا اور خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی. مزید ظلم کیا کیا ہے کہ زنا بالجبر کو جب لے کر گئے ہیں یہ فوجداری قانون میں تو اس کے لیے اب سزا رکھی ہے 5 سال سے لے کر 25 سال تک قید یا سزائے موت, یہ بھی شریعت کے حکم سے صریحاً خلاف ورزی. زنا, تہمت زنا, چوری, ڈکیتی, دہشت گردی اور شراب نوشی, یہ وہ جرائم ہیں جو کہ حدود کے ذیل میں آتے ہیں, ان کی سزا نہ تبدیل ہو سکتی ہے نہ معاف ہو سکتی ہے. تو یہ 5 سال سے 25 سال قید و سزائے موت یہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بھی سراسر قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے, جبکہ زنا بالجبر کی سزا کو بجائے حد کے اپنے طور پر طے کر دیا گیا ہے، 5 سال سے 25 سال کہہ دیا سزا موت۔ نمبر 6، یہ تو ذکر بھی تھا زنا بالجبر کا، زنا بالرضا کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے۔ حدود آرڈیننس میں اب صرف انہوں نے رکھا ہے زنا بالرضا کو، باقی زنا بالجبر بھی اور زنا کے حوالے سے تعاون کے سارے جرائم وہ سب نکال دیے۔ اب حدود آرڈیننس صرف محدود رہ گیا زنا بالرضا تک، یہ انہوں نے اس کی شکل رکھی ہے۔ پھر اس میں زنا بالرضا کے حوالے سے شریعت کے اندر جو سزائیں ہیں وہ کیا ہیں، شادی شدہ ہے تو رجم، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے۔ انہوں نے وہاں بھی دودھ کے اندر ایک مینگنی ڈال دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو رجم، پہلے رجم کی سزا ختم کر دی تھی، جو بل آیا تھا پہلے تجویز مجوزہ بل اس میں نہیں تھی، 12 جو بل پاس ہوا اس میں انہوں نے برقرار رکھی ہے کہ ہاں شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا، اور غیر شادی شدہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ 100 تک کوڑے۔ یہ تک کے الفاظ بیچ میں ڈال کر گڑبڑ کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قاضی کی ثواب دید پر ہے، چاہے تو 10 کوڑے دے دے سزا، چاہے 20 کوڑے دے دے، چاہے 50 کوڑے دے دے۔ تو یہ تک کا لفظ ڈال کر انہوں نے گویا یہاں پر بھی اس کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے زنا بالجبر کے ساتھ تو جبر کیا ہی کیا، زنا بالرضا کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر بھی 100 تک کوڑے کہہ کر یہ تک کی وجہ سے وہاں بھی گویا انہوں نے تحریف کر دی۔ نمبر 7، بل میں ترمیم نمبر 19 کے ذریعے سے حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 20 کی شق 5 کو حذف کیا ہے۔ یہ حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 20 کی شق 5 کیا ہے؟ اس شق کے ذریعے سے صوبائی اسمبلی کے ایک اختیار کو معطل کیا گیا تھا۔ صوبائی اسمبلی کا اختیار موجود ہے ہمارے فوجداری قانون کی دفعہ 29 میں کہ اگر کسی شخص کے اوپر زنا کا جرم ثابت ہو جائے اور اسے عدالت سے سزا سنا دی جائے تو صوبائی حکومت اس سزا کو معاف بھی کر سکتی ہے، تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ اب صوبائی حکومت کا یہ اختیار قرآن و سنت کے خلاف ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی قاضی، کوئی جج، کوئی سربراہ حکومت وہ حدود کے حوالے سے سزاؤں کو نہ بدل سکتا نہ معاف کر سکتا ہے۔ تو زنا آرڈیننس میں دفعہ 20 شق 5 کے ذریعے سے صوبائی حکومت کے اس اختیار کو ختم کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص پر جرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے تو صوبائی حکومت بھی سزا کو معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ترمیم نمبر 19 کے ذریعے سے صوبائی حکومت کے اس اختیار کو پھر سے ریسٹور کر دیا، اسے پھر سے بحال کر دیا۔ تو یہ بھی قرآن و سنت سے انحراف، قرآن و سنت کے خلاف یہ بغاوت ہے۔ نمبر 8، بل میں ترمیم نمبر 9 کے ذریعے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ اس جرم کی جب رپورٹنگ ہوگی تو وہ رپورٹ تب درج ہوگی جبکہ مدعی کے ساتھ مزید 4 گواہ بھی رپورٹ درج کرانے آئیں۔ اگر کوئی مدعی اکیلا آ کر کہتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یا کوئی خاتون آ کر کہتی ہے، تو اس کی رپورٹ درج نہیں کی جائے گی جب تک کہ اپنے ساتھ وہ 4 گواہ لے کر نہ آئے۔ یہ انہوں نے امتیاز برتا ہے صرف اس زنا کے جرم کے ساتھ، ورنہ قتل کا جرم ہو، بغاوت کا جرم ہو، کوئی اور جو ہے وہ دہشت گردی کا جرم ہو، کسی جرم پر بھی یہ نہیں ہے کہ رپورٹ کراتے وقت گواہ لے کر آئے گا، ایک آدمی بھی آئے گا رپورٹ درج ہو جائے گی۔ سنت میں بھی یہی ہے کہ کسی ایک آدمی کی شکایت پر بھی آپ سراسر نوٹس لے لیتے تھے، کسی ایک خاتون نے آ کے شکایت کی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ فوراً تحقیق کے لیے اقدامات فرماتے تھے کہ آیا اس کا یہ جو اس نے بات کی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں جب فیصلہ کرنا ہے تو پھر 4 گواہوں کی ضرورت ہے، فیصلہ 4 گواہوں کی گواہی کے بعد ہی دیا جائے گا۔ اس میں بھی شریعت میں کیا ہے کہ مدعی پلس 3 یہ مل کے 4 بنیں گے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ مدعی پلس 4، اور پھر وہ رپورٹنگ کے وقت ہی گواہ چاہیے۔ فیصلہ تو بہت بعد کی بات ہے، یعنی رپورٹنگ کے وقت ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ مدعی کے ساتھ 4 گواہ آئیں گے، تب مقدمہ درج ہوگا۔ نمبر 9، مزید انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب اس جرم کی رپورٹنگ کسی تھانے میں درج نہیں ہو سکتی، تھانے میں جا کے ایف آئی آر آپ نہیں کٹا سکتے، پولیس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے جرائم میں از خود کوئی کاروائی نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی شرمناک قسم کی ترمیم ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اب معاشرے میں بے حیائی کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص بدبخت سرعام عورتوں کو چھیڑ رہا ہے تو پولیس موجود بھی ہوگی تو وہ کاروائی نہیں کر سکتی، نہ پولیس سے شکایت کر سکتے، اس لیے کہ پولیس کے دائرہ کار سے یہ جرم نکال دیا گیا ہے۔ کھلے عام ساحل سمندر پر یا تفریح گاؤں میں کسی جگہ پر بھی اگر کوئی مرد اور عورتیں رنگولیاں منا رہے ہیں, فوج حرکتیں کر رہے ہیں, نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں, پولیس کچھ نہیں کر سکتی. آپ جا کے شکایت نہیں کر سکتے تھانے میں کہ ہمارے محلے میں اس پر پڑوسی کا اڈا قائم ہو گیا اور وہاں پر غلط کام ہو رہا ہے, اس لیے کہ پولیس کا اختیار نہیں. عبد القادر احسن صاحب نے اس لیے لکھا ہے ایکسپریس میں اپنے کالم میں کہ لاہور کے بازار حسن میں جشن منایا گیا مٹھائیاں تقسیم ہوں, کہ یہ پولیس ہمیں آ کے بار بار پریشان کرتی تھی اور اب ہمارے اوپر سے پولیس کی مصیبت ختم ہو گئی. جس بل کے اوپر اس قسم کے لوگ جشن منا رہے ہوں اور جس بل کی تحسین صدر بش کی طرف سے اور ٹونی بلیئر کی طرف سے آ رہی ہو, اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بل کی اصل حیثیت کیا ہوگی, وہ قرآن سنت کے کتنا مطابق ہوگا. پھر نمبر 10, حدود قوانین کے حوالے سے طے کیا گیا ہے کہ اب اس جرم کی رپورٹنگ وہ ہوگی سیشن کورٹ میں, اور بعض اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پر پورے ضلع میں صرف ایک ہی سیشن کورٹ ہے. جیسے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ پنجاب کے 34 اضلاع ایسے ہیں کہ پورے ضلع میں ایک ہی سیشن کورٹ ہے. تھانے میں رپورٹ درج کرانا آسان تھا, تھانے کئی ہوتے ہیں اور سیشن کورٹس کم ہوتی ہیں, فاصلے فاصلے پر ہوتی ہیں. لہذا اب جس شخص کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کی بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ یا کسی خاتون کے ساتھ, تو اب اس کو 4 گواہ ساتھ لے کر طویل فاصلے طے کر کے سیشن کورٹ جانا پڑے گا. تھانے 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں, سیشن کورٹس کے اوقات صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک ہوتے ہیں, لہذا ویسے ان کے اوقات کار محدود اور کام کا لوڈ زیادہ, لہذا وہاں پر سنوائی بہت مشکل ہوگی. جب پولیس وہاں پر جا کر کوئی کیس داخل کرتی ہے تو پولیس کی اپنی ایک حیثیت ہے, وہ خود سرکاری آدمی ہے, لیکن ایک عام آدمی کی تو وہاں سنوائی بہت مشکل ہوگی. تو ممکن ہے کہ 1, 2, 3 دن, 4 دن تک اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے اور پھر کہیں جا کر نمبر آئے رپورٹ درج کرانے کا. نمبر 11, ترمیم نمبر 22 کے ذریعے سے ایک مزید ظلم کیا گیا کہ اگر سیشن کورٹ کا افسر رپورٹ درج کرتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ یہ الزام جھوٹا ہے تو وہ کوئی ثبوت نہیں مانگے گا, کوئی گواہی نہیں مانگے گا, اور مدعی اور گواہوں کے اوپر حد قذف جاری کر دے گا, انہیں قذف کی سزا دے دے گا. اب آپ خود سوچئے کہ کیا اب اس ظلم کی رپورٹنگ ممکن ہے؟ ایک شخص, اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اب وہ جا کر پہلے تو خود اپنی رسوائی کا سامان کرے گا اور محلے میں جا کر وہ کہے گا لوگوں سے کہ میری بیٹی کے ساتھ فلاں شخص نے گڑبڑ کی ہے اور مجھے گواہوں کی ضرورت ہے, خدا کے لیے میرے ساتھ چلو اور گواہی دو. تو اپنی پہلے تو رسوائی کا سامان وہ خود کرے گا, اب گواہ بھی سوچیں گے کہ جانا پڑے گا دور سیشن کورٹ میں, پھر وہاں پر پتہ نہیں باری آتی ہے کہ نہیں آتی, پتہ نہیں 1, 2, 3 دن کب تک انتظار کرنا پڑے گا, اور اگر باری آ بھی گئی اور اگر سیشن کورٹ کے افسر نے محسوس کیا کہ یہ الزام جھوٹا ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو حقیقت میں تو انہوں نے اب اس جرم کے حوالے سے رپورٹنگ کو ناممکن بنا دیا, اب یہ جرم ہوگا رپورٹنگ تک نہیں ہو سکتی. یہ ہے خواتین کے حقوق کا بل کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو اور اب وہ شکایت کرنے کے لیے بھی ان کے لیے رستہ بند کر دیا گیا. اور ظلم یہ ہے کہ جس بدبخت نے حرکت کی وہ اپنی جگہ آرام سے بیٹھا ہوا, اسے کوئی پریشانی نہیں, اور جس مظلوم کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے یا جس کسی نے اگر اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اب ساری کی ساری تلوار ان پر لٹک رہی ہے, وہی جائیں, وہی جا کے مقدمہ درج کرائیں, اور اگر افسر صاحب مطمئن نہ ہو تو کوڑے کھانے کو تیار ہو. تو میں نے پہلے بھی آپ کو وہ بات سنائی تھی, آج دوبارہ سنا رہا ہوں کہ ایک شخص کسی بستی میں گیا تھا اور وہاں پر اس نے جیسے ہی پہنچا تو اس کے پیچھے کچھ کتے لگ گئے, تو اس نے پتھر اٹھانے کی کوشش کی تاکہ کتے کو بھگائے, تو پتھر زمین میں گڑا ہوا تھا, تو اس نے کہا عجیب بستی ہے کہ سنگ مقید ہے سنگ آزاد ہے, تو سنگ جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو پورا تحفظ ہے اور وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے, ان کے لیے مصیبتیں بھی کھڑی کی جا رہی ہیں. پھر نمبر 12, اگر بالفرض سنوائی ہو جاتی ہے, رپورٹ درج ہو جاتی ہے, سیشن کورٹ کا افسر بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ الزام سچا ہے, اور اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ مجرم کے اوپر حد جاری بھی ہو جاتی ہے, تو تو اس کے باوجود انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ اس جرم کو بھی قابل ضمانت قرار دے دیا. میں نے عرض کیا کہ حدود آرڈیننس کا بیڑا غرق کر دیا. حدود آرڈیننس نے صرف رکھا زنا بھی رضا کو, اس کی سزا کے اندر بھی گڑبڑ کی 100 تک کوڑے, اور پھر اس جرم کو قابل ضمانت قرار دے دیا. اور پھر اگر سزا ہو بھی جاتی ہے تو صوبائی حکومت بھی اس سزا کو معاف کر سکتی ہے. تو گویا حقیقت میں حدود کے قوانین اس ملک میں منسوخ کر دیے گئے, بس صرف نام کے لیے ہے کہ جی ابھی حدود آرڈیننس باقی ہے, ورنہ حقیقت میں جو انہوں نے ترمیمیں کی اس کے ذریعے سے جان نکال دی. تو اب اگر مجرم پر جرم ثابت ہو بھی جاتا ہے, اس کو سزا سنا بھی دی جاتی ہے, تب بھی یہ جرم قابل ضمانت ہے. اور لکھا کیا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ ضمانت قابل ضمانت اس لیے قرار دیا گیا اس جرم کو کہ کہیں قید میں جو ہے وہ مجرمین یاسیت اور محرومی کا شکار نہ ہو, یعنی مجرمین کی یاسیت اور محرومی کا بہت احساس ہے. صحیح کہا ہے علماء کرام نے کہ یہ تحفظ مجرمین بل ہے یا فروغ بے حیائی بل ہے. اور اسی وجہ سے پھر ملک میں لاقانونیت بڑھتی ہے. ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ فلاں بدبخت نے میری بیٹی کے ساتھ میری بہن کے ساتھ غلط کام کیا ہے, اب ضمانت پر راہ ہو کر دندنا رہا ہے اور نارمل لائف گزار رہا ہے, تو جب بھی اس کو دیکھتا ہے اس کا خون کھولتا ہے. اگر اس کے اندر غیرت ہے تو خون کھولے گا اس کا. تو پھر وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کس کو؟ قانون کو. اور اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اور وہ شخص کو مار لیتا ہے. پھر ہم وابلہ کرتے ہیں کہ یہ ملک میں غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں اور غلط ہے یہ وہ ہے. جب قانون مجرمین کی پکڑ نہیں کرے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا. نمبر 13, حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 10 میں زنا کے جرم کے ساتھ ساتھ کچھ تعزیری سزائیں بھی رکھی گئی تھی کہ اگر ایک شخص کے خلاف مقدمہ دائر ہو جاتا ہے کہ اس نے زنا کیا, اب فیصلہ تب ہوگا حد جاری کرنے کا جبکہ 4 گواہ دستیاب ہو. لیکن فرض کیجیے کہ گواہ 3 مل رہے ہیں, تو اب شریعت کہتی ہے کہ حد جاری نہیں ہوگی. حد تبھی جاری ہوگی جبکہ 4 گواہ مل جائیں. اب 3 گواہ مل گئے ہیں, تینوں گواہ بڑے معتبر ہیں. پھر جو بھی مجرم کے اوپر جرا ہوئی ہے, وکلا نے کی ہے یا جج صاحب نے کی ہے, اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ اس شخص نے غلط کام کیا ہے. لیکن اب ہاتھ بندے ہوئے ہیں, 4 گواہ نہیں ہیں, لہذا اس کو اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتی. اب اگر ایسے شخص کو باوجود اس کے قرائن بتا رہے کہ اس نے جرم کیا ہے بالکل چھوڑ دیا جائے, تو یہ پھر مجرمین کی حوصلہ افزائی ہے, یہ جرائم کی حوصلہ افزائی ہے. تو یہ بات شریعت میں طے ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر حد جاری نہ کی جا سکے گواہی کے معیار کے اعتبار سے, تو پھر حکومت کو یا قاضی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پھر بھی اس شخص کو تعزیر کے طور پر کچھ کوڑوں کی, جرمانے کی یا قید کی سزا دے دے, تاکہ معاشرے کو ان غلط کاموں سے پاک کیا جائے. لیکن اب اس حق کو بھی سلب کر لیا گیا ہے. یا تو سزا دی جائے گی زنا کی اگر جرم ثابت ہوتا ہے, اور ورنہ مجرم کو باعث بری کر دیا جائے گا اگر گواہ 4 نہیں مل گئے. تو یہ بھی گویا مجرمین کو تحفظ دینے کا اقدام ہے. نمبر 14, سورہ نور سورہ نساء آیت نمبر 15 میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی ہے کہ اگر زنا کے اس گناہ میں ملوث مسلمان ہو تو ان کے اوپر گواہ بھی مسلمان ہی لانے چاہیے. قرآن مجید کے الفاظ بڑے واضح ہیں, واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, اگر تمہاری عورتوں میں سے, مسلمان عورتوں میں سے کوئی خواتین کھلی دیائی کا ارتکاب کرے, فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم, تو ان کے اوپر 4 گواہ ٹھہراؤ اپنوں میں سے. یعنی اگر اس جرم میں مسلمان ملوث ہیں تو پھر گواہ بھی مسلمان ہونے چاہیے. تو حدود آرڈیننس میں یہی بات ہے دفعہ 8 میں کہ اگر اس جرم کے اندر ملوث مسلمان ہیں تو ان پر گواہ مسلمان ہوں گے, ہاں اگر اس میں ملوث غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم بھی گواہ ہو سکتے ہیں. مزید یہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں گواہوں کا معیار بھی لکھا ہوا تھا, اور وہ معیار یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ گواہ ایسے ہوں جو تزکیۃ الشہود کے معیار سے پورے اترتے ہیں, ان کی شہرت معاشرے میں اچھی ہو, وہ معاشرے میں کوئی جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ دہی کے حوالے سے بدنام نہ ہو. اور وہ پروفیشنل گواہ کے طور پر مشہور نہ ہو. اب انہوں نے اس بل میں ترمیم نمبر 14 کے ذریعے سے, ترمیم نمبر 9 کے ذریعے سے انہوں نے گواہوں کے حوالے سے ایک عجیب بات طے کر دی ہے. گواہ کی صرف 3 شرائط رکھی ہیں. گواہ چشم دید ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے. گویا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں. یہ قرآن مجید کی آیت, واضح آیت کی کھلا کھلا خلاف ورزی ہے. مزید یہ کہ کردار کے حوالے سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی تذکرہ تو شہود کا معیار جاتا ختم, بس چشم دید 4 عاقل باب چشم دید گواہ. تو یہ بھی بہت بڑی بغاوت ہے قرآن مجید کے واضح حکم کے حوالے سے. نمبر 15, بل میں ترمیم نمبر 5 کے ذریعے سے زنا بالجبر کی وضاحت میں ایک 5ویں شک اور اضافہ کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسی خاتون جس کی عمر 16 سال یا اس سے کم ہے, اگر وہ زنا کے جرم میں ملوث ہوگی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ زنا بالرضا نہیں ہے, زنا بالجبر ہے. اور زنا بالجبر میں سزا صرف ہوتی ہے مرد کو, اور خاتون کو کوئی سزا نہیں ہوتی. اور بات بالکل صحیح ہے, اس کے ساتھ جبر ہوا ہے. باقی جو پاکستان میں دیگر جرائم ہیں ان کے حوالے سے عمر کی حد ہمارے ہاں 12 سال ہے. 12 سال کی عمر تک کا بچہ اگر وہ چوری کرتا ہے, وہ قتل کرتا ہے, تو اسے اس کی کمسنی کا الاؤنس دیا جائے گا کہ بچہ نہ سمجھ. لیکن یہاں انہوں نے اس کی عمر کر دی ہے 16 سال. حدود آرڈیننس میں یہ عمر تھی بلوغت. اگر بلوغت سے پہلے کسی خاتون کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو یہ زنا بالجبر کہلائے گا, لیکن انہوں نے بجائے اس کے 16 سال کی عمر رکھ دی ہے. گویا 16 سال کی عمر تک کی لڑکیوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اگر وہ خراب ماحول کی وجہ سے, خراب تربیت کی وجہ سے اس غلط کام میں ملوث ہوتی ہیں تو انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی. بھئی یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے ساتھ زنا بالجبر ہوا. ہمارے ہاں اس وقت جو معاشرہ ہے, اس معاشرے میں بچے اور بچیاں جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم بچپن ہی سے ان کو ٹی وی کے اوپر ڈرامے دکھاتے ہیں, اور ہر ڈرامے میں لو اسٹوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی غلط تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو گانے ہیں ان کا سننا تو گناہ ہے نہیں, بڑا عام ہے. اور اکثر و بیشتر گانوں میں یہی پیار محبت ہی کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے ان کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے منفی تربیت, تو جنسی جذبات کا جلدی ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. پھر جیسی تصویریں اخبارات میں آتی ہیں اور جس طرح سے اسکینڈلس کو نمایاں کیا جاتا ہے, اور برے لوگوں کی شادیوں کو اور ان کے معاملات کو جس طرح اخبارات میں نمایاں کیا جاتا ہے, ان کے لو افیئر کو جس طرح نمایاں کیا جاتا ہے, یہ باتیں پڑھ پڑھ کے اس کے, اس کے بعد جو ہمارے اب سائن بورڈز ہیں ان پہ جو بہودہ مناظر ہیں, اور اس کے بعد اب جو رسائی بچے اور بچیوں کی نیٹ تک ہے اس کے ذریعے سے نہ جانے وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو کو ایجوکیشن کا ماحول ہے, مخلوط تعلیم کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں جو لڑکے لڑکیاں قریب ہیں, اور پھر ہماری اونچی سوسائٹیز میں تو یہ اختلاط اور تو زیادہ ہی ہو جاتا ہے. تو اب بچے بچیاں وہ جلد انہیں اپنے ان جذبات کا احساس ہوتا ہے اور وہ غلط کام کرتے ہیں, لیکن بچیوں کو تحفظ دے دیا گیا ہے کہ اگر تم 16 سال کی عمر تک یہ کام کریے تو کرتی رہو, ملکی قانون کے روح سے تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا, تمہیں کوئی سزا نہیں ملے. مانے حمل دواؤں کے فروغ سے خاندانی منصوبہ بندی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ان دواؤں کے استعمال سے بھی غلط کام معاشرے میں بڑھ گیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ 16 سال کی عمر تک بچی کو ایک لائسنس دے دیا جائے کہ تم جو مرضی کرتی رہو, یہی سمجھا جائے گا تمہارے ساتھ زنا بالجبر ہوا. نمبر 16, جو زنا کے جرم میں تعاون کی مختلف صورتیں تھیں, میں نے عرض کیا کہ ان تمام جرائم کو اٹھا کر لے گئے ہیں کہاں, پی پی سی میں, پاکستان کے فوجداری قانون میں, اور وہاں جا کر مزید ظلم یہ کیا ہے کہ ان کی سزائیں بدل دی. حدود آرڈیننس میں کسی خاتون کو اغوا کرنے کے حوالے سے یا بیچنے کے حوالے سے یا ترغیب دینے کے حوالے سے یا کسی غلط کام پر مجبور کرنے کے حوالے سے جو سزائیں تھیں, ان میں کوڑے کی سزا بھی شامل تھی. انہوں نے کوڑوں کی سزائیں بالکل ختم کر دی. کیونکہ ان کے نزدیک کوڑوں کی سزائے وحشیانہ سزا ہے، یہ سزائیں نہیں دینی چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے تو شریعت میں یا تو کوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے اور یا پھر جرمانے کی سزا بیان ہوئی ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا انہیں کپڑا پہنا دو، یا غلام کو آزاد کر دو، لیکن انہوں نے اس کے بجائے قید کی سزا کو انہوں نے زیادہ پروموٹ کیا ہے، اس کو برقرار رکھا ہے۔ حالانکہ شریعت کے حوالے سے قید کی سزا کو پسندیدہ سزا نہیں ہے، یہ فرد پر بھی ظلم ہے اور اجتماعی وسائل پر بھی قید کی سزا ظلم ہے۔ فرد پر اس معنی میں کہ شخص سب معطل ہے، وہ قید ہے کہیں پر بھی، اور اگر زیادہ عرصہ گزرتا ہے قید میں، اپنی بیوی سے دور ہے وہ، تو اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حکومت پنجاب نے کچھ عرصے پہلے یہ فیصلہ کیا، بڑا صحیح فیصلہ کیا، کہ ہر 4 مہینے کے بعد قیدی کو 3 دن اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت ہو، اور اس کے بعد پھر قیدیوں سے ملاقات اور ان تک کھانا پہنچانا ہے، وہ بیمار ہے ان تک اگر میڈیسن پہنچانی ہے تو پھر پولیس کو جو رشوت دینی پڑتی ہیں، یہ الگ خرابی ہے۔ پھر اس کے بعد جیلیں ان کی کیپیسٹی کم ہے، قیدی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر پھر جو قیدیوں کو پریشانی ہوتی ہے، آپس میں بھی ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر ملک پر خواب خواہ کا بوجھ پڑتا ہے کہ ان قیدیوں کو کی خوراک اور ان کے علاج اور ان کے لباس، ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے، سہولیات فراہم کی جائے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو فوری سزا دو، سزا ذرا سخت ہو، کوڑے مارو، سب کے سامنے مارو، تاکہ رسوا ہو، ذلیل ہو، اور جو لوگ دیکھیں ان کو عبرت حاصل ہو، اس کے بعد اس کو چھوڑ دو تاکہ اپنی نارمل زندگی بسر کرے، اور یا پھر اس کے اوپر جرمانے کی سزا کر دو۔ لیکن انہوں نے کوڑوں کی سزا کو وحشیانہ قرار دے کے بالکل ہی سرے سے ختم کر دیا۔ 17، زنا آرڈیننس کی دفعہ 20 میں عدالت کو یہ اختیار بھی دیا گیا تھا کہ اگر مقدمے کی سماعت کے دوران مجرم پر کچھ اور جرائم ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے زنا کا جو اس پر الزام ہے، جو زنا کی کوشش کی ہے، اس دوران اس نے کسی کی گاڑی بھی اغوا کی، یا کسی نے گاڑی چھینی یا چوری کی، یا اس نے خود بھی شراب پی اور جس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی اس کو بھی شراب پلائی، یا کوئی بھی مزید کوئی جرائم سامنے آ جائے، تو عدالت کو اختیار یہ تھا کہ وہ ان جرائم کے اوپر بھی سزا دے سکتی ہے۔ کہ اگر فرض کیجئے کہ زنا کی حد ثابت نہیں ہو رہی لیکن کچھ اور جرائم ثابت ہو گئے، تو مجرمین کی حوصلہ شکنی کے لیے، جرائم کی بے خنی کے لیے عدالت کو اختیار حاصل تھا کہ اگر کوئی بھی جرم ثابت ہو جائے تو عدالت پاکستان کے کسی بھی قانون کے تحت اس جرم کی سزا دے سکتی۔ اب انہوں نے شرعی عدالت کا وہ حق بھی ترمیم اور 28 کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اب اگر ثابت بھی ہو جائے کہ شخص نے کسی کی گاڑی چھینی تھی، یا اس نے کسی کے پیسے چھینے ہیں، یا اس نے شراب نوشی کی ہے، یا اس نے کوئی اور غلط کام بھی کیا ہے، ثابت بھی ہو جائے تو عدالت اس کو سزا نہیں دے سکتی، اس کے لیے علیحدہ سے درخواست دائر کر کے نئے سرے سے مقدمہ پورا کا پورا چلانا پڑے گا۔ گویا یہ سارے کے ساری حرکتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ مجرمین کو تحفظ دیا جائے۔ 18، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نور کی آیت 6, 7, 8, 9 4 آیتوں میں لعان کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لعان کا جرم کیا ہے، یہ لعان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو اب بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی عزت کے دفاع کے لیے عدالت سے رجوع کرے، عدالت میں جا کر کہے کہ شخص نے مجھ پہ الزام لگایا ہے اور اس سے میری عزت پر حرف آ گیا، لہذا عدالت اس کو بلائے اور جو اس نے الزام لگایا ہے اس کے حوالے سے تحقیق کرے، اگر الزام جھوٹا ہے تو اس کو قدر کی سزا دی جائے۔ اب عدالت اس شخص کو بلاتی ہے اپنے روبرو اور اس سے کہتی ہے کہ تم 4 مرتبہ قسم کھا کر کہو کہ تم سچے ہو، اور 5ویں بار قسم کھا کر کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو اگر تم جھوٹے ہو۔ اب اگر وہ قسمیں کھانے سے انکار کرتا ہے تو گویا اس نے جھوٹ بولا ہے، قصد کا مجرم قرار پاتا ہے، اسے قذف کی سزا ملے گی, اور خاتون کی برات عدالت کی طرف سے اس کا اعلان ہو جائے گا, خاتون کی جو بٹا لگا تھا اس کی عصمت پر وہ صاف ہو گیا. اور اگر وہ قسمیں کھاتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں سچا ہوں, میں سچا ہوں, میں سچا ہوں, میں سچا ہوں, اور مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں, تو اب عدالت سمجھے گی کہ اس کا یہ عذاب ٹھیک ہے, اس نے قسمیں کھا لی. اب اس کے بعد بیوی سے پوچھا جائے گا, اگر بیوی پر اس پر کوئی خدا خوفی تاری ہو گئی اور شوہر کی قسمیں کھانے کے بعد وہ کچھ ڈال گئی اندر سے, اس نے اگر واقعی جرم کیا ہے تو وہ قبول کر لے گی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ اب اس خاتون پر حد جاری کر دی جائے گی زنا. اور اگر وہ خاتون وہ کہتی ہے جھوٹ الزام لگا رہا ہے, خاتون سچی ہے شخص جھوٹا ہے, اس نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں, یا ممکن ہے کہ شوہر سچا ہو لیکن خاتون دنیا کی سزا سے ڈر رہی ہو اور اس کے بعد وہ پھر بھی کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر عدالت کہے گی خاتون سے کہ تم بھی قسمیں کھاؤ, تو وہ چار مرتبہ قسمیں کھائے گی, اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, اور پانچویں بار وہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے. اب اگر خاتون بھی یہ کام کر لے گی تو پھر عدالت اس کی بات کو مان کر اور فیصلہ کر دے گی کہ اس شخص نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا, اور اس کے بعد اس خاتون کو عدالت علیحدہ کروا دے گی شوہر سے, وہ عدت پوری کرے گی, کہیں وہ نکاح کر لے گی. ہمارے ہاں پاکستان میں زیادتی کیا ہوتی تھی 79 تک, کہ کوئی شخص الزام لگا دیتا اپنی بیوی پر کہ میری بیوی بدکار ہے, غلط کام کرتی ہے, اس خاتون نے جا کے اگر مقدمہ درج کرایا, عدالت بلا رہی ہے شوہر کو کہ آؤ اور آ کر عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کراؤ, وہ شخص عدالت میں نہیں آ رہا, اب اس کی وجہ سے خاتون معلق ہے, اس کی عزت پر بٹا لگ چکا ہے, اور شوہر سے علیحدہ بھی نہیں ہو سکتی کہ کہیں اور عزت کے بعد وہ شادی کر سکے. تو حد قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 میں یہ طے کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگائے گا تو اس کو لازماً عدالت میں آنا پڑے گا بیان دینے کے لیے, اگر نہیں آتا اسے قید کر دیا جائے گا جب تک کہ تیار نہیں ہوتا عدالت میں آنے کے لیے, یا تو آ کر کہے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا, سزا ملے گی, قذف کی جاری ہوگی, اور یا پھر آ کر قسمیں کھائے کہ میں سچا ہوں, میں سچا ہوں, میں سچا ہوں, اور مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا. تو اب تاکہ خاتون کا معاملہ کلیئر ہو جائے, یا تو وہ جرم کا اعتراف کرے اسے سزا مل جائے, اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی برات کا فیصلہ ہو جائے, اس کی علیحدگی ہو جائے. اب انہوں نے ترمیم نمبر 26 کے ذریعے سے حد قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 کی شکل نکال دی. اب اگر کوئی شخص عدالت میں نہیں آتا تو اس کی بیوی بیچاری معلق رہے گی, اور اب کوئی ذریعہ نہیں ہے اس شخص کو عدالت میں لانے کا تاکہ بیوی کے اوپر جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکے, اور اس بیوی کو علیحدہ علیحدگی کا معاملہ ہو سکے تاکہ وہ کہیں اور وہ نکاح کر لے. تو حقیقت میں یہ خواتین پر ظلم کا بل ہے, نہ کہ ان کے حقوق کا بل ہے. 19 بات, جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ اگر لیان کے دوران بیوی خود تسلیم کر لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, شریعت کہتی اس کا حد جاری ہوگی. انہوں نے اس جب وہ شک کو بھی ختم کر دیا ہے حد قذف آرڈیننس کی, کہ اگر بیوی اعتراف کر بھی لے گی تب بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ بہت ہی غلط ہے, شریعت کے خلاف کرتی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 19 نقطے بیان کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے قرآن و سنت کی خلاف ورزیاں, اس سے بغاوت اس بل کے اندر شامل ہے. اب ذرا اس بل کے مضر اثرات کیا ہوئے ہیں. نمبر 1, یہ طے کیا گیا تھا, یہ بتایا گیا تھا جس وقت یہ بحث چھیڑی تھی جیو ٹی وی چینل میں, کہ جی ہم اس بحث کو اس لیے چھیڑ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بڑا انتشار ہے آ رہا تھا, اور قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان ایشوز پر ایک اتفاق پیدا کیا جائے اور تاکہ اختلاف رائے ختم ہو. لیکن اب جو کچھ ہوا ہے, کیا اس کے ذریعے سے اتفاق پیدا ہوا کہ انتشار بڑھ گیا؟ حقیقت میں تو مضر اثر یہ ہے کہ انتشار اب اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ گیا, اور یہاں تک کہ حامد میر صاحب جو کہ اس ڈبیٹ میں اینکر تھے جو جیو کے تحت ہوئی تھی, جس میں ایک طرف تقی عثمانی مفتی منیب الرحمان صاحب تھے اور مولانا عبد المالک صاحب تھے جماعت اسلامی کے, اور دوسری طرف غامدی صاحب تھے اور فضائل ہاشمی صاحب تھے. تو اس ڈبیٹ میں انہوں نے کچھ باتیں طے کی تھیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ جو یہ بل بنا ہے اس کا کوئی تعلق ہماری ڈبیٹ کے متفقہ نقاط سے نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کہا ہے, جہاں حامد میر صاحب نے ان کا کالم آیا ہے جنگ میں, کہ تقی عثمانی صاحب کے سارے اعتراضات بالکل صحیح ہیں اور جو کچھ ہم نے اپنے ہاں طے کیا تھا ڈبیٹ میں جیو کے تحت, اس کے تحت یہ بل نہیں بنا. انہوں نے بھی کہا کہ غلط ہوا ہے, اس سے مزید انتشار اور بڑھ جائے گا. نمبر دو, ہماری حکومت بہت چیمپئن بن رہی ہے خواتین کی حقوق کی, اور کہا گیا ہم حقوق نسواں بل لا رہے ہیں, ہم خواتین کو مزید حقوق دیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بل کے ذریعے سے کون سا خواتین کو ملے گا. حقیقت میں جو میں نے تجزیہ کیا ہے, خواتین پر ظلم بڑھ جائے گا. اب اگر زیادتی ہوگی تو اس کی رپورٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. لیان کا معاملہ ہوتا ہے تو شوہر عدالت میں آنے کا پابند نہیں ہے اور خاتون کی عصمت پر بٹا لگا رہے گا, اور اس کی عصمت پر بٹا لگ جائے پھر وہ معاشرے میں وہ ایسی عورتیں بیچاری شوہر بن جاتی ہیں, زندگی بھر انہیں کو قبول نہیں کرتا. یہ خواتین کے ساتھ ظلم ہوا, کوئی ایک حق بھی خواتین کو اس بل کے ذریعے سے نہیں ملا. اور حقیقت میں یہ جو پروپیگنڈا کیا کہ حدود آرڈیننس کے ذریعے سے ملک میں ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, ہم اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. آیا کتنے ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟ باقاعدہ سروے کیا گیا ہے کہ حدود آرڈیننس کے تحت کتنی خواتین جیلوں کے اندر بند ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ 60-70% خواتین جیلوں میں بند ہیں منشیات کے جرائم یا قتل کے جرائم کی وجہ سے, اور بمشکل 20-25% خواتین اس ظلم کے حوالے سے قید ہیں, اور سزائیں جو ہے وہ تو بمشکل 1-2% کو ہوئی ہیں, وہ بھی حد جاری نہیں ہوئی, صرف سزائیں ملی. تو اصل میں تو یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کو ان کا حق دلا رہے ہیں. تو حقیقت میں خواتین کے ساتھ یہ ظلم کا بل ہے. نمبر تین, یہ کہا گیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم قرآن و سنت کی خلاف ورزی کریں, اور اگر اس بل میں کوئی ایک شک بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اسمبلی کے رکنے سے استعفیٰ دے دیں گے. لیکن اب تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی کہ اس بل میں قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں بلکہ اس سے بغاوت ہوئی ہے. ایک ہے کسی شخص کا عمل نہ کرنا, یہ بھی گناہ ہے, اور ایک ہے کسی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو منسوخ کر دینا, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. حدود آرڈیننس پر پہلے بھی ہمارے ملک میں عمل نہیں ہو رہا تھا, لیکن عمل نہ ہونا وہ بھی ایک جرم ہے. لیکن یہ کہ کسی حدود کے قوانین کو منسوخ کر کے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اس کے برابر کر دینا یا اس کے اوپر کر دینا, یہ زیادہ بڑا جرم ہے. کسی شخص نے داڑھی نہیں رکھی, یہ بھی گناہ ہے, اور داڑھی رکھ کر اس کو صاف کرنا, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اور اس طرح سے کسی شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا, شریعت کے حکم کو نیچے کر دینا یا اس کو منسوخ کر دینا, یہ معاملہ ارتداد کے دائرے میں چلا جاتا ہے. یہ معاملہ ارتداد کا ہوگا, یہ معاملہ کفر میں چلا جاتا ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. تو یہ معاملہ صرف خلاف ورزی کا نہیں ہوا, بغاوت کا ہوا ہے, ارتداد کا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے جنہوں نے یہ بل تیار کیا ہے, اور جنہوں نے اس بل کے اوپر دستخط کیے, اور جنہوں نے اس بل کی منظوری دی ہے. اور نمبر چار, اس بل کے ذریعے سے میں نے عرض کیا کہ اب معاشرے میں بے حیائی کو فروغ حاصل ہوگا. اب اگر کھلم کھلا بےہودہ حرکتیں ہوتی ہیں تو پولیس کو تو بالکل ہی پابند کر دیا گیا کہ وہ اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. محسوس بھی ہو رہا ہے کہ بعض لڑکا لڑکی ان کی حرکتیں مشکوک ہیں, آپس میں ملوث سے غلط کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں. حقیقت میں یہ بل کیا ہے, یہ بےہودگی اور بےحیائی کے فروغ کے لیے وضع کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں انہوں نے یہ کام کیا ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے. جون کے مہینے میں اس ایشو کو اٹھایا گیا, حالانکہ پاکستان کے اصل ایشوز کچھ اور ہیں, جو یہاں پر مہنگائی ہے, جو یہاں پر کرپشن ہے, جو یہاں پر جاگیرداری کی لعنت ہے. اصل مسائل تو پاکستان کے اصل معاشرے کے وہ ہیں. اس مسئلے کو جو اٹھایا گیا ہے اور جون میں اس کو اٹھایا, اور اس کے بعد گویا 6 مہینے کے اندر اندر اس کے حوالے سے انہوں نے قانون سازی بھی کر دی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم پوری طرح سے امریکہ کے سامنے سر پر سجود ہیں, اور وہ ہمارے اس معاشرے میں جو بھی بچی کھچی اسلامی اقدار ہیں وہ کھلج کھلج کے ان کو نکالنا چاہتا ہے. نصاب تعلیم تبدیل کرنے کے لیے اچھے خاصے فنڈس دیے جا رہے ہیں, اور کرسٹینا روکا ہر کچھ عرصے بعد آ کر مانیٹر کرتی ہیں پروگرس کیا ہوئی, اور اس کے بعد فوریور بےحائی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا قانون ہے جو اس میں رکاوٹ ہو تو اس قانون کو ختم کر دیا جائے. ڈاکٹر سارا احمد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اللہ انہیں صحت دے, وہ بار بار ہمارے سامنے یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مغرب نے ہمارے اوپر 3 اعتبارات سے حملہ کیا ہے, اس کی ڈومینیشن کی 3 سطحیں. پہلی سطح وہ ہے جس میں وہ کامیاب ہو گئے, وہ ہے سیاسی طور پر کہ انہوں نے پہلے تو اپنی قوت اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر پورے عالم اسلام پر قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنا نظام تعلیم رائج کیا. جب اس نظام تعلیم سے فارغ و تحصیل جو ہے وہ پیداوار میدان عمل میں آ گئی, پروڈکشن آ گئی, تو اب وہ ایسے لوگ تیار ہوئے اس نظام تعلیم کے تحت کہ جن کی چمڑے کی رنگت تو ظاہری بات ہے کالی ہے, لیکن ان کی سوچ بالکل مغربی اقدار کے مطابق ہے. اب جب دیکھا کہ اس قسم کے لوگ اب ہیں معاشرے میں جو کہ ملک کے نظام کو چلا سکتے ہیں, تو لہٰذا وہ ہمیں آزاد کر کے چلے گئے. اب انہیں پتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے, پوری بیوروکریسی اور پورے ملک کے نظام کو چلانے والے اب ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے فارغ و تحصیل ہیں, اور ان کی ذہن سازی ہم نے ٹھیک ٹھاک کر دی ہے. وہ جو بات اکبر الہ آباد جی نے کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی, کالج کھول دیتا تو بچوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام والی غیرت و اہمیت پیدا نہ ہوتی. اس نے خام سے بچوں کو قتل کیا, اس نے بچے فرعون کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے, اس کے اتحادی بن جاتے, اس کے الائی بن جاتے, بچے فرعون کے لیے خطرہ نہ بنتے, تو افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. تو یہ اصل میں انہوں نے کام کیا. جب ان کے اپنے تیار کردہ لوگ تیار ہو گئے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے, وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. ہم حقیقت میں آزاد نہیں ہوئے, ہم ابھی بھی ان کے غلام ہیں, اب انہی کے ایجنٹس ہیں جو کہ وائسرائے دورہ بن کر اور یہاں پر حکومتیں کر رہے ہیں, اور پوری بیوروکریسی نظام چلانے والی وہ انہی کے سوچ سے ہم آئیں گے پورا کا پورا معاملہ اس کا. تو انہیں اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے سیاسی اعتبار سے, ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارے مشرف صاحب آتے ہی کہا کرتے تھے کہ ہمارا تو پورے کا پورا بجٹ بھی وہاں بنتا ہے, وہاں سے بجٹ آتا ہے, ہم ٹیکس لگاتے ہیں تو ان کے کہنے پر لگاتے ہیں, اور اب تو اسلام کے حوالے سے بھی ہمیں وہیں سے رہنمائی دینی ہے کہ کون سی چیز اسلام کی وہ ان کے نظریات سے ٹکراتی نہیں ہے وہ جاری رہے, اور کون سی چیز ان کے نظریات کے خلاف ہے اس کو حذف کر دیا جائے. دوسرا ان پر حملہ ہم پر ہوا معاشی اعتبار سے, اور سود کے ذریعے سے انہوں نے جکڑ لیا ہے, اور ہم سودی قرضوں کی وجہ سے ہم ان کے غلام ہیں, دست نگر ہیں. تیسرا معاملہ جس میں کہ وہ خاطرہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے, وہ تھی کلچرل ڈومینیشن, معاشرتی اعتبار سے اپنی تہذیب کا غلبہ, اس حوالے سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لہذا ان کا سارا زور اسی پر ہے. عالم اسلام کے عین مغرب میں قاہرہ کانفرنس, اور اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ بہودگی اور برائی کا فروغ, غلط کام کرنے والوں کو برا مت کہو, یہ سیکس ورکرز ہیں, اور ان کا معاوضہ لینا اس پر فروشی کا بالکل جائز ہے, اس کو لیگل کیا جائے, اور عورت کو بھی طلاق کا حق دیا جائے, اور اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے تو اس کو اس کی فیس دینی پڑے گی. اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ خاندان کے نظام کو برباد کرنے والے سارے کے سارے ان کا ایجنڈا. پھر اس کے بعد ہوئی بیجنگ کانفرنس عالم اسلام کے عین مشرق میں, پھر اس کے بعد بیجنگ پلس 5 کانفرنس اور بیجنگ پلس 10 کانفرنس. مقصود یہ کہ کسی طرح سے بیائی کے ایجنڈے کو ان ملکوں کے اندر بھی رائج کیا جائے. نمبر 2 پھر پاکستان میں انہوں نے کیا کیا, ان کا ایجنٹ یہاں پر بس اقدار آیا اور 33% شیٹس خواتین کے لیے مختص کر دی گئے اسمبلیوں میں, 10,000 عورتیں گھروں سے نکل کر اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئی. خاندان کا نظام تباہ ہو, خاندان میں عورت رہتی ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے, اور دودھ پلاتے پلاتے ان کو جہاد اور کچھ شریعت کی باتیں بتاتی ہے, نکالو گھروں سے ان کو, اور دوسرے مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہوگا اور ان کی اس طرح رغبت بڑھے گی تو خود ہی شوہر کے ساتھ بانڈنگ کے اندر کمی آئے گی, خاندان کا نظام برباد ہوگا. پھر اس کے بعد میراتھن ریسز, نیکرے پہنا کے عورتوں کو دوڑایا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر, اور اس کے بعد این جی اوز کے ذریعے سے دہائی کا طوفان. ابھی تنظیم اسلامی کے ہم سالانہ اجتماع میں لاہور میں تھے, وہاں کشمیر کے صاحب نے کہا کہ ہم پر 2 زلزلے آئے ہیں, ایک زلزلہ اللہ نے بھیجا تھا, اس میں ہماری جانیں گئیں. ایک زلزلہ آیا ہوا این جی اوز کے ذریعے سے, اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے, ہمارا ایمان جا رہا ہے. خوبصورت لڑکیاں ہائیلی پیڈ, اور وہ خدمت خلق کے کاموں کے لیے وہ پھیلا دی گئی ہیں اس علاقے میں, اور اس کی وجہ سے جو نوجوانوں کا کردار خراب ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ این جی اوز ہیں جو محبت کی شادیوں کو فروغ دیتی ہیں, اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد اس پریمی جوڑا اس کے لیے اصلاح, اور اس کے بعد اس کو پاکستان سے بھی باہر روانہ کر دیتے ہیں. یہ سارا ان کا این جی اوز کا کام ہے. اور اس کے بعد پھر ہاکی ٹیم خواتین کی اور کرکٹ ٹیم خواتین کی اور اس کی تصویریں, اور فوج میں بھی اب خواتین کو نمایاں مقام دیا جا رہا ہے, اور تصویریں شائع ہو رہی ہیں کہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں فوجی لباس کے اندر خواتین کی. اور اس کے بعد چینلز کی بھرمار, اس کے ذریعے سے فحاشی کا طوفان, اور ہولڈنگز پر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے کا سارا کیا ہے, تاکہ ان غلط چیزوں سے ہم یوز ٹو ہو جائیں, ہم ان کے عادی ہو جائیں. جو بچہ اس ماحول میں پیدا ہو رہا ہے اس کو یہ چیزیں بری نہیں لگیں گی, ہم اس سے بری لگ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے بہتر کچھ ماحول اس سے پہلے دیکھا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو بل ہے, یہ بل تو گویا سمجھیے کہ بہت بڑا قدم ہے فروغ فحاشی کے لیے اس ملک میں. تو اصل میں یہ مغرب کا ایجنڈا ہے, اس کے مطابق یہ سب کچھ کر رہا ہے. مزید یہ ہے کہ مغرب, اس کی نگاہیں اس خطے پر ہیں. امریکہ میں ڈیموکریٹس کامیاب ہوئے ہیں, انہوں نے یہ مطالبہ تو کیا ہے بش سے کہ عراق سے اپنی فوجوں کو نکالو. افغانستان سے نکالنے کوئی بات نہیں ہوئی, بلکہ بات یہ ہے کہ وہاں سے نکالو تاکہ ساری توجہ افغانستان پر رہے, وسطی ایشیا کی ریاستوں کا تیل اور وہاں کی معدنیات, افغانستان کی معدنیات اور بلوچستان کی معدنیات پر ان کی نگاہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس خطے کے وسائل سے فائدہ اٹھانا ہے. ان وسائل سے فائدہ اٹھا سب سکتے ہیں, جبکہ ایک تو یہاں پر امن و امان ہو پوری طرح سے, ہمارے لیے پوری آسانی ہو کہ ہم وسطی ایشیا کی ریاستوں سے پائپ لائنس کے ذریعے سے اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ہم کراچی کی بندرگاہ اور گوادر کی بندرگاہ تک پہنچ سکیں آسانی سے, اور انڈیا کو بھی رستہ پورا دستیاب ہو. اور نمبر دو, جب یہاں پر ہم آئیں تو ہمارے آنے کے لیے یہاں پر ہر طرح کی سہولیات عیاشی کی موجود ہوں. لہٰذا یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارے رستے کھل رہے ہیں, یہ ٹرین کا رستہ کھل گیا, یہ بس چلنی شروع ہو گئی, حقیقت میں تجارتی روٹ سے جیسے فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب تھر ایکسپریس اسی روٹ پر گڈس ٹرینیں چلیں گی, تاکہ انڈیا تک جو ہے وہ تجارت کا رستہ پورا کا پورا شروع ہو جائے, اور سرحدیں بے معنی ہو جائیں گی بقول منموہن سنگھ کے, جو ہے وہ آزادہ آمد و رفت ہوگی, تاکہ تجارت کے حوالے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے وسطی ایشیا کے راستوں سے لے کے انڈیا تک. اور یہ جو کراچی میں ڈیولپمنٹ اتنی ہو رہی ہے, یہ فلائی اوورس بن رہے ہیں اور سڑکیں ایسی بن رہی ہیں تاکہ ہر طرح کی سہولیات دستیاب ہوں اس شہر کے اندر موومنٹ کے لیے. یہ ڈیری ایکسپریس وے بن رہا ہے تاکہ ہائی وے سے لے کے اور پورٹ تک کوئی رکاوٹ ہی نہ رہے. تو یہ کوئی عوام کو سہولتیں پہنچانا مقصود نہیں ہے, یہ ایک بڑا منصوبہ ہے, اور لالچ دی جا رہی ہے پاکستان کو اور افغانستان کو کہ تم ہمارے اس منصوبے کے اندر شامل ہو جاؤ اور تمہیں راہداری اتنی ملے گی کہ اس کی وجہ سے تمہاری عیش ہو جائے گی. اس لیے ہماری حکومت, جس کا اصل مقصد ہی جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے ایجنڈے پر پوری طرح عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ معاشی مسئلہ حل ہو جائے. اور چونکہ وہ یہاں پر آئیں گے اور ان کو یہاں پر آ کر عیاشی چاہیے, تو لہٰذا یہ جزیرے کراچی کے یہ بھی ان کے حوالے کر دو, بظاہر سامنے عرب ہیں, حقیقت میں یہ اڈے بنائے جا رہے ہیں کس کے عیاشی میں, بدامین اخبارات میں آ رہے ہیں کہ لوگ تھائی لینڈ جاتے ہیں وہاں پر سیاحت کے لیے, تو وہاں اتنی سہولیات ہیں کہ ان کو اتنی آمدنی ہوتی ہے, اور ہم نے بعض ایسی پابندیاں اختیار کر رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان سارے کے سارے آمدنی سے محروم ہیں. یعنی ہم بھی ان کے لیے عیاشی کے پورے ذرائع کھول دیں تاکہ یہاں پر بھی وہ آئیں. اور اس کے بعد پھر جان بوجھ کر طبقاتی تقسیم کو بڑا کیا جا رہا ہے نمایاں اور واضح, تاکہ غریب طبقہ اس پیٹ کی وجہ سے مجبور ہو جائے اپنی عزت کے سودے پر, تاکہ جب یہ پوری اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پر شروع ہو اور وہاں پر وہ اس حوالے سے آئیں اور پھر یہاں پر ان کو عیاشی کے لیے اڈے بھی دستیاب ہوں, تو یہاں پر غریب خود تیار ہوں اپنی عزت فروشی کے لیے. اس وجہ سے اوپر کا طبقہ امیر سے امیر اور نیچے مہنگائی سے مہنگائی, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو مجبور کر دو کہ اپنی عزت کا سودا کرنے پر تیار ہو جائے, اور ان کو اتنا بے حیا کر دو ان تمام قوانین اور میڈیا کے ذریعے سے کہ یہ چیزیں ان کو بری محسوس ہی نہ ہو. لیکن یا تو پاکستان کے قوانین کچھ رکاوٹ ہے ان کو ختم کر رہے ہیں, اور یا پھر رکاوٹ ہے ان کے لیے طالبان. طالبان کو پیشکش کی گئی کہ ہم تم پر سونے کی بارش کر دیں گے اگر ہماری باتیں مان لو, اور ورنہ بموں کی بارش کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن ان کے اندر کچھ غیرت تھی, حمیت تھی دین کے حوالے سے, انہوں نے ان کی سونے کی بارش قبول نہیں کی. لہذا بقول اقبال, افغانیوں کی غیرت دی کا ہے علاج, ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. تو لہذا پھر ملا کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ طالبان کی مدد کرے کہ وہ ڈٹے ہوئے, اور وہ انشاءاللہ ان کے مکرو عزائم کو وہ ناکام بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی مدد کی, ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اصل میں یہ مقاصد ہے سارے کے سارے, جس کی وجہ سے دیائی کو یہاں پر فروغ دیا جا رہا ہے. اب اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو وہ اب پاکستان کے اندر بےحودگی اور دیائی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی, اور سارے رستے کھلے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بری صورت حال سے ہم سب کی حفاظت فرما. علماء اکرام کی جو کمیٹی بنائی تھی حکومت نے, وہ علماء اکرام, میں نے ان کو کچھ نام بھی آپ کو گنوایا, تقی عثمانی صاحب, منیب الرحمان صاحب, سرفراز نعیمی صاحب, مولانا زاہد الراشدی صاحب, مولانا حسن جان صاحب, یہ تمام علماء اکرام وہ ہیں کہ جو حکومت کے حریف نہیں, ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں, اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں مل کی تو ان کی اس مخالفت کے اندر واقعتاً خیر خائی ہے. تو بدقسمت چیزیں, تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہماری ایک بات بھی نہیں مانی. ایک بہت بڑا بریک تھرو پرسوں ہوا ہے, مجھے علم میں کل ہی آیا کہ تقی عثمانی صاحب اے آر وائی چینل پر آئے. اس سے پہلے یہ علماء اکرام یہ تصویر کو حرام قرار دیتے ہوئے ٹی وی چینلز پر آنے کو پسند نہیں کرتے تھے. مفتی نظام الدین شامگئی شہید, انہوں نے تو بہت آخری وقت میں کوشش کی تھی کہ علماء کو اس حوالے سے رائے بدلنے پر مجبور کریں, لیکن بارہ اللہ کا شکر ہے کہ علماء نے اپنے رائے پہ نظر ثانی کی ہے. تو تقی عثمانی صاحب پرسوں انہوں نے ایک گھنٹے کا انٹرویو دیا ہے یار بھائی صاحب, اور میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن جن لوگوں نے دیکھا مجھے بتایا کہ بڑی کھلم کھلا انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری ایک بات بھی نہیں مانی جو ہم نے سفارشات کی. مزید یہ کہ علماء اکرام نے انہیں باقاعدہ بتایا تھا کہ اگر آپ واقعی خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ گوشے ہیں کہ جن میں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے, اس حوالے سے قانون سازی کیجیے. وہ باتیں بھی اس کتاب سے میں لکھ دی گئی ہیں. نمبر ایک, وراثت کے حوالے سے ان پہ ظلم ہوتا ہے. بھائی وراثت میں شریک نہیں کرتے بہنوں کو, کوئی بہن وراثت مانگتی ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. قرآن کے ذریعے سے, قرآن کے ساتھ بھی شادی, یہ وراثت سے محرومی کا اصل میں ایک ہیلا ہے. بہن کے نام پر کچھ جائیداد ہے جس سے میں اس کو ملی ہے, اب اگر وہ چلی جائے گی دوسری فیملی میں شادی کر کے تو وہ زمین اس فیملی میں چلی جائے گی. تو لہذا طے کرتا ہے خاندان کا سربراہ کہ جی ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ, اب پوری زندگی قرآن کے ساتھ بسر کرو, اس کو پڑھتی رہو, اسی کی تلاوت کرتی رہو, تمہیں بہت ثواب ملے گا. حقیقت میں چاہیے کہ یہ ظلم ہے. یہ علماء اکرام نے کہا تھا کہ وراثت کے حوالے سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف قانون سازی کی جائے. نمبر دو, یہ جو بٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے, یہ بھی اصل میں خواتین کو مہر سے محروم کرنے کا ایک پورے کا پورا سلسلہ ہے کہ میں تم شادی کرتا ہوں تمہاری بہن سے, تم شادی کرو میری بہن سے, نہ تم مہر دو نہ میں مہر دوں گا. مہر آدمی پر اپنا بچا رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے اپنی بہن پر, یہ خواتین کھا کے ان کو دیا جائے. بعض اوقات مہر وہ والدین لے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ لڑکی لے, اس کے خلاف قانون سازی ہو. ونی کی رسم, ایک شخص نے قتل کر دیا کسی دوسری برادری کے آدمی کو, شریعت کہتی ہے قاتل کو جرم ثابت ہو اس کو سزا دو. اب قاتل کو سزا سے بچانے کے لیے جو ظلم کیا جاتا ہے قاتل کی برادری میں بچیوں پر, مقتول کے ورثہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے خاندان کی اتنی لڑکیوں کا رشتہ ہمیں دے دو تو ہم قاتل کو معاف کر دیں گے. اب وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تیار, اور اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں ان کی شادیاں کی جا رہی ہیں بوڑھوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ, حالانکہ شریعت میں کسی بچی کی مرضی کے بغیر, عاقلا باغلا کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرنا یہ جرم ہے, ظلم ہے یہ, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو یہ اس رسم پر پابندی لگنی چاہیے. پھر عورتوں کی خرید و فروخت, ان کو میراث بنا لینا, جان نہیں دے رہے سوتیلی ماں کو اپنے گھر سے, یہ چلی جائے گی تو جس کے نام وراثت ہے وہ بھی کسی اور خاندان میں چلی جائے گی, لہذا نہیں, یہ جرم ہے. اسی طریقے پر میں نے عرض کیا کہ عاقلہ بالغ خاتون ہے, اس کی مرضی کے بغیر نکاح, تین طلاقیں ایک ساتھ دینا. علماء نے کہا کہ جو وثیقہ نویس ان تین طلاقوں کی دستاویز تیار کرے, جو نوٹری پبلک اس کو اٹیسٹ کرے, ان سب کو شرک جرم قرار دیا جائے. تین طلاقیں دی, یہ طلاق بدعت ہے, اور ایک خاتون کا گھر کھڑے کھڑے اجاڑ دیا, ان کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. جرگوں کے اندر فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ فلاں شخص کو سزا یہ دینی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ, اس کی بہن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے, یہ جرم ہے جو اس ملک میں جاگیردار کر رہے ہیں, ان کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کیا, اور اس کے علاوہ جو بل پیش کیا میں نے, اس کیا کہ یہ کھلم کھلا قرآن و سنت کے خلاف ورزی ہے. اب میں آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ نائے عمل کیا ہونا چاہیے. پہلے نمبر تو یہ ہے کہ درخواست بھی کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جرم کرنے والوں کو اپنے اس جرم کے اوپر احساس ندامت عطا فرمائے, اور اس کے بعد وہ توبہ کرے. اس لیے کہ یہ دنیا کی صدارت, دنیا کی ممبری اسمبلی کی, سینٹ کی, یہ چند دن کی ہے, اس سب ان سب کو مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اور جو جرم کیا اس کی سزا بڑی سخت ہے. میں نے آپ کو دو آیتیں سنائی تھیں, فرمایا سورہ نور کی آیت 19 میں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی کی اشاعت ہو. یہاں پہ نوٹ کیجئے, اہل ایمان کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور حیا ساتھی ہیں, ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے, تو جس کے پاس ایمان ہے گویا اس کے پاس کچھ نہ کچھ حیا ہے. اب جو لوگ اس کی بھی حیا کی پونجی لوٹنا چاہتے ہیں, جو پہلے کافر ہے بے ایمان ہے, وہ پہلے حیا سے محروم ہے, اس کا ذکر نہیں. وہ جو کہ ایمان لائے ہیں, جن کے پاس کچھ حیا کی پونجی ہے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان میں بے حیائی پھیلے, فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. یہ جرم اس بل کے ذریعے سے حکومت نے بھی کیا ہے, اور یہ جرم الا ماشاءاللہ ہماری اکثریت کا بھی ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ندائے خلافت کے شمارہ نمبر 37 میں ایک خاتون کا مضمون شائع ہوا, بہت ایمان افروز مضمون. اس خاتون نے ایک حدیث کی وضاحت کی ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے, ان میں سے ایک وہ شخص بھی جو دیوس ہے. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ شخص ہے جو دیکھ رہا ہے کہ میری خواتین, میری بیوی, بہنیں, بیٹیاں یہ دلچسپی لے رہی ہیں کسی نامحرم میں, اس سے کوئی غیرت ہی نہ, یہ اس کے ساتھ میل جول کر رہی ہیں, اس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں, اور اسے کوئی غیرت نہ آئے, یہ دیوسیت ہے. بدقسمتی سے دیوسیت آج ہمارے اکثر گھروں میں موجود ہے. خاتون نے مثالیں لکھی ہیں اس کی کہ گھر میں ٹیلی ویژن پر کے سامنے بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں, اشتہار بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, میچ بھی دیکھ رہے ہیں, خواتین کثرت کر رہی ہیں ہیرو پر, مختلف اداکاروں پر, کوئی شرم اور غیرت نہیں آ رہی, کھلاڑیوں پر کثرت ہو رہا ہے. اب یہ آ گیا, اچھی بیٹنگ کرتے, اچھی بالنگ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, ارے اس کو کیوں ڈراپ کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کوئی شرم غیرت نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں کن دلچسپی لے رہی ہیں. مخلوط محفل میں اپنے ساتھ ماؤں بہنوں کو لے گئے, وہاں غیر مرد ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کے بعض اوقات باتیں بھی کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر لکھا ہے کہ مووی میکر آ جاتا ہے, اس کے ساتھ چار پانچ بدماش اور آتے ہیں, یہ الفاظ خاتون کی اس تحریر میں بہت غصے میں لکھے, اور وہ مختلف اینگل سے تصویریں بنا رہے ہیں عورتوں کی, اور ہمیں کوئی شرم اور غیرت نہیں آتی. اور اگر وہ کسی کی مووی زیادہ دیر بناتا رہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, اس نے مجھے بڑی امپورٹنس دی, لہٰذا وہ اسے ٹپ بھی دیتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے, تم نے انجوائے کیا ہے میرے ساتھ میں, میری خواتین کے ساتھ, لہٰذا لئی. یہ دیوسیت ہے. تو جو لوگ بھی اہل ایمان کی حیا کی پونجی کو لوٹنے کی کوشش کریں گے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 14 ہے, ومن یعص اللہ ورسولہ, جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, ویتعدی حدودہ, اس اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا, یدخلہ نارا, اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں. وَلَهُ عَذَابٌ خَالِدًا فِيهَا، وہ اس آگ میں ہوگا ہمیشہ رہنے والا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ارباب اختیار کو بھی۔ اس حوالے سے بڑی اچھی تجویز جمعرات کے دن آئی ہے جنگ اخبار میں حامد میر صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی محاذ آرائی کا ایشو بنانا نہیں چاہیے، نہ کوئی سیاسی ایشو بنانا چاہیے حکومت کو گرانے کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ اس پہ خلوص کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک ملاقات کی ہے لاہور میں، چودھری شہاب حسین صاحب نے، اب ان کو چاہیے کہ وہ مفتی صاحب کی ملاقات رکھوائیں کیبنٹ سے بھی اور شوکت عزیز صاحب سے بھی، اور اس کے بعد ملاقات ان کی رکھوائیں صدر صاحب سے بھی، اور وہ سنجیدگی کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں، اور جو جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں ہوئی ہیں ایک نیا ترمیمی بل لا کر اور اس کے ذریعے سے ان ساری باتوں کو ختم کر دیں، اسی میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے آخرت کی بھی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسی کی توفیق دے تاکہ اس مسئلے پر کوئی خان صحیح ہنگامہ ملک میں کھڑا نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں علماء اکرام سے درخواست کر رہا ہوں ہر اس طرح کی محفل میں کہ انہیں پھر اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اولین ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کی علماء اکرام ہی کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا نور، کچھ الفاظ میں بھول رہا ہوں، فیہا ہدی و نور، اس میں ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں نور بھی تھا، اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے انبیاء بھی، علماء بھی اور صوفیاء بھی۔ کیوں فیصلے کرتے تھے؟ بما استفیدوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے۔ کون؟ انبیاء اکرام، علماء اکرام اور صوفیاء اعظم۔ تو اولین ذمہ داری انہی کی ہے یہ اس مسئلے پر پھر خاموش نہ بیٹھے اور اس تحریک کو اٹھائے وہ، جب تک حکومت اس بل میں سے یہ غلط چیزیں نکالنے کو تیار نہ ہو اس وقت تک ان کو چاہیے کہ وہ احتجاج اپنا جاری رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں علماء اکرام کو آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ آگے آتے ہیں تو اس کے حوالے سے تحریک کی کامیابی کا امکان کم ہے، اس لیے کہ جو سیاسی پس منظر ہمارے یہاں لوگ رکھتے ہیں ان کے حوالے سے دو آراء معاشرے میں موجود ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب ہیں تو ان کے بیانات جس قسم کے آ رہے ہیں اس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کل عجیب بات لکھی ان کے بارے میں نذیر ناجی صاحب نے کہ ان کا رویہ ایسا ہے کہ نہ یہ اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں اگل دے اور نہ اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں نگل لے۔ تو یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں کہ ہمارے فیصلوں عقیبوں کا فیصلہ حتمی ہے، مذاکرات کی گنجائش ہے، کیا بات ہے؟ تو یہ تحریک کامیاب ہوگی اگر علماء اکرام آگے بڑھ کر اس تحریک کی قیادت کریں تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اب وہ اس حوالے سے قدم جو ہے پیچھے نہ آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابتدا ہے، اس کے بعد آگے مزید جو ہے وہ ان کے ارادے ہیں، نہ جانے اس کے بعد پھر اور کون کون سے بل آئیں گے۔ ابھی مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ اسقاط حمل کو جائز کرنے کا بل بھی جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح سے بہودگی کو فروغ دیا جائے گا کہ یہ معاشرہ کچھ عرصے بعد مغرب کے معاشروں سے معاشرت اختیار کرے گا۔ کل نیر ریڈی صاحب نے امریکہ سے جو اپنا کالم لکھا ہے وہ بڑا چشم کشا ہے، امریکہ میں اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں تقریباً 40% بچے ناجائز ہیں، اور 20 سال کی عمر تک 80% لڑکیوں کے ہاں بغیر نکاح کے بچے پیدا ہوتے، اور جو 20 سے 24 سال وہاں بھی 40% لڑکیوں کے ہاں بغیر نکاح کے بچے پیدا ہوتے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا معاشرہ یہاں پر قائم ہو جائے۔ تو یہ ابھی ابتدا ہے، ابھی اور بہت کچھ کریں گے۔ تو اس مسئلے پر علماء اکرام کو بالکل خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ اس کام کے لیے کھڑا ہم ان کا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود کا محافظ بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی بھی دعائیں تلاوت کی تھی، آیت نمبر 111 112 112 جو آئے تھے اس کے آخر میں اہل ایمان کی ایک صفت یہ بتائیے کہ والحافظون لحدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر اب چین سے بیٹھنے کی توفیق، چین سے بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا نہ فرمائے, بلکہ اس کے لیے نکلے, محنت کریں, حرکت کریں. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ باتیں ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں, لہذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے تعاون سے لوگوں تک یہ ساری کی ساری باتیں پہنچائیں کہ اس بل کے ذریعے سے کون کون سے جرائم اس حکومت نے کیے. اس کے حوالے سے ایک تو یہ کتابچہ آپ کے ہاتھ میں, یہ آپ کو تحفتاً دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ کتابچے بھی یہاں پر موجود ہیں. اس کی پرنٹنگ کی کاسٹ آ رہی ہے فی پرچہ 2 روپے. تو آپ چاہیں تو یہ کتابچے یہاں سے 10 روپے کے بانٹ حاصل کر لیجیے, اور یا پھر یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے خود چھپا سکتے ہیں خود چھپائیے, اور ورنہ یہ کہ جو تعاون کر سکتے ہیں کیجیے. اب تک ہم نے یہ کتاب جو چھپائے ہیں بڑی تعداد میں, یہ سارے کے سارے اسی طرح سے ساتھیوں کے تعاون سے ہوا ہے. آپ خود ہم سے چھپانے کے بعد لے کے خود تقسیم کر دیجیے, یا ہم اس کی تقسیم کا پورا ہم نے منصوبہ بنا رکھا ہے. تو ایک یہ ہے کہ اس پمفلٹ کو بڑے تعداد پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے علاوہ یہ جو میں نے تقریر کی ہے, یہ تقریر میں نے قرآن اکیڈمی میں کی تھی, وہاں پر اس کو ریکارڈ کر لیا گیا تھا, اس کا کیسٹ بھی یہاں پر موجود ہے. رباط العلوم میں کل رات ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ میں اس میں تعاون کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ کیسٹ 10 روپے کا دیجیے, اور ہے اس کی قیمت 20 روپے, باقی پیسے میں دے دوں گا. بہرحال یہاں پر تو ایسے کوئی تعاون ہمیں نہیں مل رہا, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ یہ کیسٹ 15 روپے کے اندر باہر لے سکتے ہیں. مزید جو ہے وہ انشاءاللہ رعایت ہم اس کی حاصل کر لیں گے اپنی مینجمنٹ سے. تو 15 روپے کا کیسٹ آپ کو یہاں پر مل جائے گا, اور اس کے علاوہ سی ڈی یہاں پر موجود ہے, وہ آپ لے لیجیے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے, لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس کو عام کیجیے, تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو, اور جب کبھی کوئی تحریک اس کے حوالے سے اٹھے تو ہم پہلے سے اس کے لیے ذہن سازی کر چکے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پوٹی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اپنی حدود کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے, اور آخر میں پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ارب اقتدار اور باب اقتدار کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اعلان ہے, مکتبے پر 3 اہم کتب دستیاب ہیں. قرآن کریم سے ہدایت کیسے حاصل کریں, امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے, اور ڈاکٹر سار احمد تنظیم اسلامی, ڈاکٹر سار احمد تنظیم اسلامی اکابر علماء اکرام کی نظر میں. یہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وفاظ, انہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں, اور خاص طور پر علماء اکرام کی جو سرپرستی حاصل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کو, اس کے حوالے سے کچھ باتیں کتابیں جمع کر دی گئی ہیں. یہ کتاب ابھی سمجھے سب سے نئی ہے, باقی دو کتابیں سے پہلے بھی آ گئی تھیں. یہ کتابیں آپ کو انشاءاللہ دستیاب ہو جائیں گی, اور ان کتابوں کی رعایتی قیمت تینوں کی یہ انہوں نے رکھی ہے 30 روپے, یہ آپ کو انشاءاللہ وہاں سے مل جائیں گی. یہ ہینڈ بکس موجود ہیں, آپ 10 روپے میں 5 حاصل کر لیجئے, اور زیادہ حاصل کر لیں, اور یا پھر آپ اس حوالے سے تعاون کر دیجئے, جو آپ کا فنڈ ہوگا انشاءاللہ اس سے ہم یہ مزید ہینڈ بل ہمیں شائع کروا کے اس کو تقسیم کریں گے. کیسٹ اور سی ڈی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. فرحان کلب میں پچھلی مرتبہ یہ پروگرام نہیں ہو سکا تھا, اس لیے کہ یہاں پر پہلے سے ایک اور تقریب طے تھی سٹی ناظم کے ساتھ. انشاءاللہ اب یہ پروگرام باقاعدہ یہاں پر ہوتا رہے گا. تو اب جو اگلا مہینہ ہے اس میں غالباً 6 جنوری کو انشاءاللہ پہلا اتوار ہوگا, انشاءاللہ سلسلہ وار درس قرآن اس میں جاری رہے گا. حسب معمول انشاءاللہ تیسرے اتوار کو جہاں جہاں درست قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ اسی طرح سے ہوں گی. شب بیداری کا پروگرام نیکسٹ سنڈے یعنی ہفتے کی رات سے شروع ہوتا ہے یاسین آباد میں 9:30 بجے, انشاءاللہ وہ وہاں پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ اپنے دین اور اپنی کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله الکریم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف کرنا, اے اللہ تمام حاضرین کی بخشش کرنا, جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر تو انہیں معاف کرنا, جو گناہ ہم سے بھولے سے انہیں معاف فرما, اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما, اپنے گھروں پر شرم و حیا کی اقدار نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما, پورے معاشرے میں شرم و حیا کی اقدار جاری کرنے کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما, ہماری محنتوں میں خلوص و اخلاص عطا فرما, ہمیں ہدایت عطا فرما, اے اللہ ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے حدود کی حفاظت کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ارباب اختیار کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ امریکہ کے بجائے اپنی غلامی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان سے خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا
مجھے بھجوا دیجیے، بھجوا دیجیے، میں پرسوں آؤں گا یہاں ہندوستان میں، جو یہی دے دیں گے لگوں کو مجھے مل جائیں گے۔ ہاں ہاں ہو گیا۔